أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة رضي الله عنها، عائشة خالد، مها أزر، سادية صلاح الدين، ياسمين بانو، رضوانة قمر، فريدة خان، فوزي عزيز، رئيس مصفر، آلية قريشي، فاطمة محمدي، نگت سوال، فريدة گبرو، آلية أخضر، نشاط خسر، نائلة قيادي، نازيه غنم، فرناز، سنا افرين، فزانة سلوت، شاهينة سريا، سبا فاطمة مقبول، جويريا قادري، أسرة فاطمة، أميرة فاطمة، أسماء فاطمة، نمیرا قدبیائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شیراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، عمر عمر، ہینا فرحت، آسما شاہ، عمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سعیدہ سعدیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، محلہ عابد، ام تفشیش، عروبہ استحسان، نازمہ پروین، رانی شاہین، مہج بن خان، بین سجاد، صبا سعیدہ، شبانہ بجید، سعیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود. جی انشاء اللہ تعالیٰ ہم آج کی بات ہم انشاء اللہ کلاس کیسے کمپلیٹ ہوگی وہ کریں گے، اور ساتھ میں ذہن میں رکھیے گا آج آپ کی گرامر کی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ گرامر کو بھی لازمی ریوائز کیا کریں، ذہن میں رکھے کوئی گرامر لیتے ہیں، ایک دفعہ اپنے پرانے نوٹس اپنے مفتاح القرآن کھول کے لازمی اس کو ریوائز کریں. جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، لیسن 175 سورہ مومنون 91 سے 118. ان شاء اللہ آج ہماری سورت کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد ان شاء اللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں کیا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 175، آیت نمبر 91 سے 118، سورۃ المومنون، لیسن نمبر 175، آیت نمبر 91 to 118، سورۃ المومنون، اور سورت کا یہ آخری سبق ہے. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من ولد، کوئی بیٹا، وما کانا، اور نہیں ہے، معہ من الہ، اس کے ساتھ کوئی معبود، اذا لذهب، اگر ایسا ہوتا تو البتہ لے جاتا. اب یہ دیکھیں اتنا لمبا ترجمہ بولا نا، تو اصل میں جو لفظ ہے نا ایزن تھا نا، اذا جاء نصر اللہ، اور انگلش میں دیکھے تو اس کہتے ہیں ہے کو، ٹھیک ہے؟ تو لفظ صرف ایزن کے اندر چھپا ہے کہ پھر اس وقت یہ ہو جاتا. تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے ہم دوسری طرف بھی پڑھ لیتے ہیں. ایزن لذہبا، اس وقت چل دیتا، کلو الہم، ہر معبود، بما خلقا، ساتھ اس کے جو اس نے پیدا کیا، ولا علا، اور غالب آ جاتا. اس لفظ کا ترجمے کی بہت غلطی لگتی ہے، اور میں کہوں گی کہ یہ ضرور دیں آپ کو پیپر میں، کیونکہ دیکھیں نا لام عینم، لال لال کا من یہ تھا شاید البتہ، لیکن یہاں لام الگ لفظ ہے، اصل میں یہاں دو لفظ ہیں، لام الگ اور عین لام واو جیسے الوف سے تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، دیکھنے میں ان کو کچھ اور لگتا ہے لیکن اس کے معنی دوسرے ہیں. تو لا البتہ، علا، غالب آ جاتا، بعضہم علی بعض، بعض ان کا بعض پر، سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، عالم الغیب، جاننے والا غیب کا، والشہادہ، اور ظاہر کا، فتعالی عما یشرکون، بس بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں، اور ربی، کہہ دیجئے میرے رب، علم اگر تُرِیَنِّی تو مجھے دکھائے، ما یوعدون جو کفار سے وعدہ کیا گیا ہے. اب کفار سے کا جو لفظ ہے نا، یہ چھپا ہوگا صرف بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا، اس لیے کیا ہوگا جو وعدہ کیا گیا ہے. ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی بس نہ مجھ کو کرنا، فی القوم الظالمین ظالم قوم میں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ اور بے شک ہم اس پر کے دکھائیں تجھ کو، مَا نَعِدُهُمْ جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، لقادرون البتہ قدرت رکھنے والے ہیں. مطلب یہ کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو وہ دکھانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، مراد عذاب ہے. ادفع باللتی ہی احسن، جواب دو ساتھ اس کے جو بہت اچھا ہو، السیئات برائی کا، مطلب کیا کہ برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں. وقر ربی اور کہو اے میرے رب، اعوذ بک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من حمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بک ربی اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اے میرے رب، ان یحضرون اس سے کہ وہ میرے پاس آئے، حتی اذا جاء یہاں تک کہ جب آ جائے گی، احدہم الموت ان میں سے کسی کو موت، قال رب ارجعونی کہے گا اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں کروں عمل نیک، فی ما ترکتو اس میں جو کہ میں چھوڑ آیا ہوں. کیا جواب ملے گا؟ کلا ہرگز نہیں، انہا کلیمتن بے شک وہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلہا وہ اس کو کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس دن سے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انصاب بینہم پھر نہ کوئی رشتہ ہوگا ان کے درمیان، یومئذن اس دن، ولا یتساءلون اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، فمن ثقلت موازینہ پس وہ جو بھاری ہوں گے وزن جس کے، فاولئک هم المفلحون بس یہی لوگ ہیں کہ وہ فلاح پانے والے. ومن خفت موازینہ, اور وہ جس کے کہ ہلکے رہیں گے وزن اس کے, فاولائک الذین خسروا انفسہم, بس یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو. فی جہنم خالدون, جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار, جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ. وہم فیہا کالیہون, اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے. کہا جائے گا, الم تکن آیاتی, کیا نہیں تھی میری آیتیں. تتلا علیکم, پڑھی جاتی تم پر. فکنتم بہا تکذبون, بس تھے تم ان کو جھٹلاتے. قالو, وہ کہیں گے, ربنا غلبت علینا, اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر. شکوتنا, ہماری کمبختی. وکنا قوم الضالین, اور تھے ہم بھٹکنے والی قوم. ربنا اخرجنا منہا, اے ہمارے رب نکال دے ہم کو اس میں سے. فَإِنْ عُدْنَا, بس اگر ہم دوبارہ کریں. فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا, فرمائے گا پڑے رہو ذلت کے ساتھ اسی میں. وَلَا تُكَلِّمُونَ, اور نہ تم بات کرو مجھ سے. اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ, بے شک وہ تھا ایک گروہ. من عبادی, میرے بندوں میں سے. یقولون ربنا آمنا, وہ کہتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاغفر لنا, بس بخش دے ہم کو. وارحمنا, اور رحم کر ہم پر. وانت خیر الراحمین, اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخريا, تو تم کرتے تھے ان سے مذاق. حتى انسوكم ذكري, یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو. ذکری, میری یاد. اکٹھا بھی پڑھ لیتے ہیں, حتى انسوكم ذكري, یہاں تک کہ بھول گئے تم میری یاد کو. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ, اور تھے تم ان میں سے. تَضْحَكُونَ, ہنسی کیا کرتے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ, بے شک میں نے بدلہ دیا ان کو آج کے دن. بِمَا صَبَرُوا, بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا انہم ہم الفائزون یہ کہ وہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قال کم لبستم اللہ پوچھے گا کتنی دیر رہے تم فل اردی زمین میں عدد سنین برسوں کے حساب سے. قالوا لبسنا یوما کہیں گے رہے ہم ایک دن او یا بعد یوم کچھ حصہ دن کا. فاسأل العادین بس پوچھ لے شمار کرنے والوں سے. قال ان لبستم فرمائے گا نہیں رہے تم الا قلیلا مگر کم. لو انکم کنتم تعلمون اگر ہوتے یہ کہ تم جانتے. اب حسب تم کیا تم خیال کرتے ہو انما خلقناکم عبثا یہ کہ پیدا کیا ہم نے تم کو بے فائدہ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ پس اونچی شان والا ہے اللہ بادشاہ حقیقی. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. رب العرش الکریم رب ہے عرش بڑے کا. فمن یدعو مع اللہ اور جو شخص پکارتا ہے اللہ کے ساتھ الہن آخر معبود دوسرا. لا برہان له به نہیں کوئی سند اس کے پاس جس کی. فإنما حسابه عند ربه تو بے شک حساب ہے اس کا رب کے پاس. انه لا يفلح الكافرون بے شک کہ نہیں فلاح پاتے کافر. وقل رب اغفر اور کہہ دیجئے کہ رب بخش دے. ورحم اور رحم فرما. وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. بس جی تلاوت سنیں گے.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عن قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن سيئا نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
تفسير دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله اما يصفون. نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر یعنی ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے خدا پر. اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبا باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلیں، کیونکہ عالم الغیب والشہادت فتعالی اما یشرکون، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پس وہ بلندی ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شعور کو بیدار کرنے والے دلائل ان لوگوں کے سامنے رکھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور محسوس کرتے تھے. وہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بیان کی گئیں. اب یہاں دلیل دے دی گئی کہ اللہ کے ایک ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ کائنات کا نظام اتنے سموتھ طریقے سے چل رہا ہے. دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے اوپر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے. اگر آسمانوں پہ یا زمین اور آسمان کے دو مختلف رب ہوتے تو پھر سوچو کہ کیا یہ کام ایسے چل رہا ہوتا. دو خداؤں کا نظریہ ہی لے لیجئے، جیسے کہ ایرانیوں کے ہاں خیر کا رب اور تھا اور شر کا رب اور تھا، ایک کو ہرمن کہتے تھے ایک کو یزنا کہتے تھے. وہ کہتے تھے خوشیاں ایک رب دیتا ہے، غم دوسرا رب دیتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے خوشیاں اور غموں کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی دلیل بنا کے خداؤں کی ایک دیو مالائی چین رکھی ہوئی تھی، جیسے آج بھی ہندوازم میں کسی کو آپ دولت کی دیوی کہتا ہوا سنا پائیں گے، کوئی مال کی دیوی، کوئی شہرت کی دیوی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر کوئی اور ہوتے خدا تو کیا زمین و آسمان درہم برہم نہ ہو جاتے. اسی صورت میں ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کائنات بکھر چکی ہوتی. تو لہٰذا ایک کے ہونے میں ہی توحید ہے. آپ دیکھیے کہ گاڑی چلاتے وقت اگر صرف دو لوگ بیٹھ جائے، ایک کہے کہ میں سٹیئرنگ سنبھالتا ہوں اور دوسرا کہے کہ میں گیئر کو بدلتا ہوں، تو کیا یہ گاڑی کو تیز چلانے میں یا اچھا چلانے میں مددگار ہوگا؟ حادثہ ہوگا بہت بڑا. ذرا سی چیزوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو اس کے بعد لوگ بالکل ہی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو کیا وہ آرام سے بیٹھا رہتا؟ کیا وہ اس کی خدائی میں حصہ نہ ڈالتا؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کو دکھتا ہے کہ سپر پاورز بی ون ہر دور کی، جن کو سب لوگ مان چکے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قومیں ہیں، اگر وہ بھی اپنے آپ کو ایک جگہ پہ مطمئن نہیں کر پاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ دو سپر پاورز کی لڑائی رہے گی، تین ہے تو تین کی رہے گی. پھر عموماً جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان ملکوں میں، ان کا اپنے سرحد کے دوسری طرف والوں کے ساتھ جھگڑا ہی ہوتا ہے. اچھا وہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہماری زمین تھی، بارڈر تو یہاں سے یہاں تھا، خطرہ ہمیشہ وہیں پہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہوتا تو انسان ہی ہونا تھا نا، تو پھر کیا وہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر اور اس کی چیزوں کے اندر حصہ نہ ڈالنے کی کوشش کرتا؟ تو باقی بات رہے گی جو کہتے ہو کہتے رہو. اس لیے کہ سبحان اللہ اما یصفون، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ تو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. لوگ دل میں سوچتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا کیا سوچ رہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے. لوگ سامنے کچھ کہتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کچھ اور کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا، اللہ کو پتا چل جاتا ہے. لہذا اگر کبھی ایسے شرکیہ خیالات دل میں آئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر شک آئے یا کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر دعائیں مانگو. اب یہاں کچھ دعائیں اور کچھ ادب اور مینر سکھائے جا رہے ہیں جو کسی بندے کو بھی حقیقت میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. فرمایا قُرْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ. آپ یہ دعا مانگیے. کس کو سکھائے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا ہم نہیں مانگ سکتے؟ سب مانگیں گے. اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ دعا ہم سب کو سکھائی جا رہی ہے کہ جب کبھی انسان کو کسی ایسے وسوسے کا شکار ہونا پڑے کہ اللہ کی ذات میں ہی شک کیوں نہ آنے لگے، اللہ کے دین کے معاملے میں شک آنے لگے، تو پھر وہ دعا مانگے کہ اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، مجھے آپ اگر دکھانا چاہتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ٹرکی جملہ ہے، دیکھیے گا، رب بھی میرے رب، یعنی دعا مانگنے والا اپنے رب کو کہہ رہا ہے. اما ترینی، اما کا معنی اگر، کہلے ام ان اور ماں، یہ دو مل کے لفظ بنے، ان میں نے اگر، ماں میں نے جو، ترینی کا جو لفظ ہے نا، یہ را سے ہے، را حمزہ یا، ترینی اگر تو ضرور ہی مجھے دکھائے، یہ مفہوم اس میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے نا کہ تو مجھے دکھا دے کیا، ما یوعدون، جو یہ وعدہ دیے جاتے ہیں وہ کیا تھا، عذاب. کہ اللہ میں ان کو اتنے سال سے سمجھا رہا ہوں، ان کی عقل میں بات ہی نہیں آتی، اب میری حکمت اور میری سمجھ بتا رہی ہے کہ اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا. عذاب کے اثرات دکھ رہے ہیں، ہر طرف شرک ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے نبی کا. تو اب اللہ، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے، اور اگر وہ آ گیا تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب، عنایت کیجئے گا، رحم کیجئے گا، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجئے گا. یعنی اگر عذاب آنا ہی ہے تو پھر میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہ آئے، پھر مجھے ظالموں میں سے نہ کیجئے. یہ وہ دعا ہے جو ہر بندہ مومن کو ہر لمحے مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ لوگ یوں ہضم کر جاتے ہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں. قرآن اور سنت کو پڑھنے کے بعد بندہ مومن کو ایک نظر ملتی ہے جو اس کو رب کے معاملات سجھانے لگتی ہے. اور اللہ کے معاملے یہ ہیں کہ جب لوگ اس طرح سے کھلم کھلا برائیاں کریں، خرابیاں کریں، تو اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے. اس لیے یہاں جو حکم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا، آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے، مسند احمد میں ہمیں اور ترمذی میں مل جائے گی. وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ، اے اللہ، جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ دعا ہم بھی یاد کر سکتے ہیں. ہمارا جتنا زیادہ کلوز انٹریکشن ہو جاتا ہے نان مسلمز کے ساتھ، اتنی یہ دعا زیادہ مانگنی چاہیے. میں نے جب سنا کہ جی فلاں جگہ زمین ہل رہی ہے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ زمین تو گناہوں سے ہلتی ہے اور اللہ جیسے چاہے. تو اللہ، تو ہم سب کو بھی محفوظ رکھنا، اگر کہیں بھی ہمارے یا کسی دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے تیرا کوئی عذاب آئے تو تو ہمیں بچا کے رکھنا. آپ کہیں گے کہ اچھا، گناہ تو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر عذاب سب پہ کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، ایسے عذاب سے ڈرو جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں ہی تک نہیں رہے گا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ خون بھی پستا ہے. جب زلزلہ آئے گا تو اب اسباب کے تحت تو سب کے گھر گریں گے نا. ہاں، اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، لیکن جب ایک ہی گھر کے اندر کہیں کفر ہے، کہیں ایمان ہے، کہیں ایک ہی دل میں کفر اور ایمان چھپا ہوا ہے، تب کیا کیا جائے؟ گھر میں ایک بندہ سچا مومن ہے، عذاب سے مبرہ ہے، تو کسی دوسرے کی وجہ سے عذاب آنا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب کو پکڑتا ہے، لیکن قیامت کے دن ہر بندہ اپنے معاملات پہ اٹھایا جائے گا. تو یہاں پہ عذابوں سے بچنے کی دعا ہے، اور اس کو ہر لمحے انسان اپنی زبان پہ رکھے شعور کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو یہ دعا سکھا کر اب کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، نبی نے کہا تھا نا کہ جو آپ ان کو دیں وہ مجھے دکھانے پہ آپ قادر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل، ہاں ہم اس بات پر کہ دکھا دیں آپ کو عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے قادر ہے. یعنی بالکل، دیکھیے کتنی سختی ہے اس میں، کہ بالکل بھائی ہم اس پہ قادر ہیں کہ جو عذاب کافروں پہ آئے گا وہ آپ کو بھی دکھائے. یہ تو بہت سختی کی بات ہو گئی. یہ تو ایسی ہے کہ کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہے تو آپ بولے کہ ہاں جی، ہم جب دوسروں کو پکڑیں گے تو ہم آپ کو بھی ساتھ پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھوں کے سامنے عذاب آئے گا. اور دوسرا اس سے ایک اور مفہوم بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کافروں پہ عذاب آیا. دونوں معنی ٹھیک ہیں، کہ نبی کو دکھایا جائے گا کہ جنہوں نے آپ کو اتنا جھٹلایا، آپ کے راستوں میں روڑے اٹکائے،
تو کیا بھلا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑ رہا؟ پکڑے گا اللہ تعالیٰ. لیکن دوسرا معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کے ساتھ پکڑ لے. لیکن سورۃ توبہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ نہیں ایسا کہ کسی کو عذاب دے جبکہ آپ اس میں ہوں. ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب تک کسی قوم میں نبی ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا. دوسری بات, جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. تو کہا قادر تو ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم ایسا کریں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ کو چھوڑا آپ نے پھر قحط آیا, جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں تھا. کریں کیا پھر؟ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا نسخہ, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, دور کریے اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو. کیونکہ نحن اعلم بما یصفون, ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ہم سب کو ایک پیغام دیا کہ اگر اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو, تو آخری دم تک پیغام پہنچاتے رہو. ادفع باللتی احسن السیئہ, اس دنیا میں کلیننگ کا کام شروع کر دو, وائپ آؤٹ کرو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. ایسی تعلیمات عام کرو کہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے عذابوں سے بچیں. دیکھیے, خود کو بچانا تو بہت ہی آسان ہے, کیا مشکل ہے؟ انسان تھوڑی سی کوشش کر لے, سمجھ جائے اور گھر میں بیٹھا رہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ کہ دوسروں کو بچانا. تو ایک مفہوم ادفع باللتی احسن السیئہ کا یہاں کیا ہے کہ سیئہ سے مراد برائی, گناہ, برے افکار, برے کردار, برے نظریات, ان کو مٹائیے اچھی چیزوں سے. اور یہ ہوتا ہے تبلیغ کے ساتھ, یہ ہوتا ہے دعوت کے ساتھ, یعنی ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ پیغام پہنچاتے ہیں. ان کی تعریف اور ان کی تنقید سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے اپنے کام پہ ہی نظر رکھے. ادفع باللتی احسن سورۃ فصلت میں بھی آتا ہے. ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے, آج کے دور میں مسلمانوں کو اس کی بہت ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے یہاں؟ کہ احسن اور سیئہ سے تقابل کیا گیا اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی برائیوں کو ختم کرواؤ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نوبل جاب دی ہے, اس جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ آپ کا اخلاق بہت پیارا ہو. کیوں؟ اس لیے برے اخلاق یعنی سختی اور ریجیڈیٹی کے ساتھ آپ کافر کو قتل کر سکتے ہیں, نکالیں تلوار, گردن اڑا دیں. لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ کافر کے دل کا کفر ختم کیا جاتا ہے. اور اسلام کا ہدف کافر نہیں ہے, کفر ہے. اسلام کافروں کو ختم کرنے نہیں آیا دنیا میں, کفر کو ختم کرنے آیا ہے. اصل عبارت پھر کیا بنی؟ ادفع سیئت باللتی احسن, برائی کو بھلائی سے دور کرو. سورۃ اعراف آیت 199 میں بھی ہم پڑھ چکے, خذ العفو وامر بالعرف وارد عن الجاہلین, عفو درگزر کو اپنا لیجئے, نیکی عرف کا حکم دیتے جائیے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. دیکھیے, یہ تھی وہ چیز, چائے میں جو چینی کی حیثیت ہے نا, وہ تبلیغ میں اچھے اخلاق کی حیثیت ہے. میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت ٹاپک شروع کیا ہوا اپنی کلاس میں ربانیت کے موضوع میں, اس میں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں ملت کے مسائل اور مختلف چیزیں. اسی میں ایک ٹاپک میں نے شیئر کیا تھا, کبھی موقع ملے تو آپ بھی سنیے گا, جس کا خلاصہ کیا تھا. کہتے ہیں کہ ہر بندے کی فطرت کی طلب ہے اسلام. سب انسان ہے نا, جب پیاس لگتی ہے تو ہم سب کی طلب کیا ہوتی ہے؟ پانی. ٹھیک ہے, بھوک لگتی ہے تو کیا طلب ہے؟ کھانا. نیند آتی ہے تو کیا ہماری طلب ہے؟ بستر, سونا. اب یہ تین چیزوں کو سامنے رکھیے, سچا دین اسلام ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے, اس کی فطرت مانگتی ہے کہ مجھے اسلام کا ایک گلاس پلانا, مجھے سورہ اسلام دینا. اور ہر بندہ اس کو یوں لپک کے لینے کو تیار ہے جیسے پیاسا پانی کو لینے کو تیار ہے. لیکن مسلمانوں کے رویے, مسلمانوں کے معاملات, مسلمانوں کے اپنے قول اور فعل کا تضاد کئی کافروں کو انا پرست بنا دیتا ہے. ہمارے رویے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں. ہمارے بولے ہوئے جملے, ہمارے بیانات, ہمارے لیڈروں کے نعرے, ہماری دھمکیاں، کرنا کرانا کچھ ہے نہیں، بڑھ کے مارتے ہیں۔ اگر صرف آج مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر جو جذبات کے نام پہ یا دھمکیوں کے نام پہ جو لوگوں کو اور میڈیا کو آ کے دھمکیاں دیتے ہیں نا، ہم نے یہ کر دینا، ہم نے صرف وہ دینی چھوڑ دیں، ایسے لوگوں سے کہیں ایک سال چپ کر دیں، چھ ماہ چپ کر دیں، خاموش، اور آپ سچا اسلام اپنے عمل میں لائیں۔ میں آپ کو شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ اگلے سال میں اتنی کثرت سے لوگ اسلام پہ آئیں گے جتنے شاید پچھلے 10 سال میں نہیں آئے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پانی اور کھانے کی مثال ہے نا، آپ جاتے ہیں گھر میں، آپ کو پتا ہے بچوں کو بھوک لگی ہے، لیکن کون سا بچہ پھر کھانا نہیں کھاتا جس کو آپ جاتی ڈانٹ چکی ہوتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے ماں کو دکھ دوں گا نہ کھا کے، اس کو پتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو یہ دکھ ہے، کہ نہیں کھانا میں نے، نہیں پیتا پانی، لے جاؤ اس کو، خود ہی پانی مانگا ہوتا ہے، غصہ آ گیا اتنے میں تو وہ ہی گلاس آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ آج لوگ اسلام کو کیوں نہیں لینا چاہ رہے، اور وجوہات ہیں، میں مانتی ہوں 100% یہ نہیں ہے، خواہشات کی بھی نیند ہے اور تمنائیں بھی ہیں، پیچھے ہم پڑ چکے، منمانیاں بھی کرنی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم دین کے نام پہ، ہم مسلمان خود کو امت مسلمہ کہنے کہلانے والے کافروں کو چڑچڑا رہے ہیں۔ آ تو صحیح میرے گھر، دیکھتی ہوں تیرا کیا کرتی ہوں، یہ دھمکی ڈرا دیتی ہے، آؤ صحیح ذرا تمہیں دے، ہماری ناموافق قسم کی تبلیغ، سرد گرم، پہلے سرد اور پھر گرم دیں تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں نا۔ اس طرح ہم دین کے وہ احکامات جو ان کو ابھی نہیں بتانے ہوتے وہ عام کر دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جتنا اس وقت حجاب کا اور یہ دو چار پسندیدہ شغل کی جو باتیں یہ عام ہوئی ہیں نا، ان سب پہ بات کرنا بین کر دے، خبردار کسی نان مسلم سے کسی نے حجاب کے موضوع پہ بات کی۔ اسلام حجاب سے شروع نہیں ہوتا، اسلام پورک سے شروع نہیں ہوتا، اسلام تو شراب سے بھی نہیں شروع ہوتا، اسلام تو سود سے بھی نہیں شروع ہوتا، اسلام شروع ہوتا لا الہ الا اللہ سے۔ ایک دفعہ بتائیں تو صحیح لوگوں کو کہ الہ ہے کون، نہ پوچھیں آکے کہ بتائیں وہ پوچھتا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے بندے کی، کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ہم ترتیب بدل دیں، دیکھیے چیزوں کی ترتیب آپ بدل دیں، نتائج بدل جائیں گے۔ کئی بار اس پہ بات ہو چکی ہے، جو کھانے میں چیز پہلے ڈالنی تھی وہ آخر میں ڈال دیں، پیاز فرائی کر رہے تھے پہلے پانی کا گلاس ڈال دیں اور پھر گھی ڈال دیں، کبھی وہ پیاز فرائی نہیں ہوں گے آپ کے۔ یہ ترتیب ہی زندگی کا حسن ہے، ہم جب پہلے والے کام بعد میں اور بعد والے پہلے کرتے ہیں نا، تو مان لیں کہ نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو ہم سوچے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادفع بالتی احسن، اچھے طریقوں سے کام کرو، جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو قبول کرو، پھر تمہاری بات بنے گی۔ اچھا اخلاق جو ہوتا ہے نا، یہ دلوں کو موہ لیتا ہے، اچھے الفاظ دل پہ برف کی طرح پھوہار بن کے پڑتے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کام ہماری سختیاں نہیں کروا سکتی وہ ہم مسلمانوں کا اعلی اخلاق ہونا، نمبر ایک، دوسرا باعمل ہونا۔ آپ ہوں اچھے اخلاق والے، آپ ہوں باعمل، یقین کریں جہاں ایک بھول پڑا ہوا ہے اس کی مہک آئے گی نا، اس طرح جہاں ایک مسلمان بیٹھا ہوگا اس کی بھی مہک آئے گی۔ آج ہماری خوشبو تو آتی نہیں ہے، ہم تو بدبو اور تعفن کا ذریعہ بن گئے دنیا کے لیے، کیسے دنیا میں اسلام آئے گا؟ اس لیے فبالتی ہی احسن السیئہ، چاہتے ہو اسلام آئے، پہلے بیٹھ کے ہم سوچیں۔ دیکھیے کچھ لوگوں نے تو اس کام کو الگ کر دیا زندگی سے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی بڑی باتیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان امت مسلمہ کے فرد بننے والے، اور خاص طور پہ ہم میں، میں باپ کو لیتی ہوں جو ماشاءاللہ پچھلے ایک سال سے قرآن سن رہے ہیں، کیا آپ نے زندگی میں اس چیز کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کیا کہ خیر دینی ہے لوگوں کو، تو اس کے لیے اپنے اخلاق درست کر لے۔ اللہ کہتے ہیں دشمنوں کو دوست بنانے والی چیز ہے اچھا اخلاق، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان شیری ملک گیری، آپ میٹھی زبان استعمال تو کریں، ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کی صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت زبان ہوتے، آپ کی زبان لوگوں پہ تیر بچھاتی تو یہ تو سارے بھاگ جاتے آپ سے۔ اور یاد رکھے دل گندا ہوتا ہے تو زبان بھی گندی ہوتی ہے، جب دل صاف ہوتا ہے تو زبان بھی صاف ہوتی ہے، تو دشمنوں کو دوست بناؤ۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر دل رکھا ہے، صرف اس کو پگھلانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور دل کیسے پگھلتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ گوشت کو گلاتے ہیں نا، تو گوشت کیسے گلتا ہے؟ آگ پہ گلتا ہے نا، ہیٹ لگتی ہے تو گلتا ہے نا. آج کل تو ہم چولہوں پہ برتنوں میں پکاتے ہیں, لیکن آپ گوشت کو خالی آگ پہ رکھ دیں باربیکیو میں, آج بھی دیکھتے ہیں تو گل جاتا ہے. تو گرمی پگھلاتی ہے دلوں کو. اسی طرح دلوں کو پگھلانے کا طریقہ محبت ہے, محبتوں کی مار ماری ہے. نفرتوں سے کبھی دل نہیں جیتے جاتے. آپ اس بندے کو جیت لیں گے, اس کا دل نہیں جیتیں گے. آپ کے ڈر سے وہ کام کر لے گا, وہ ماسی آپ کے روپ میں آ کے کام کر لے گی, لیکن اس کا دل آپ پہ کبھی خوش نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے محبتوں کے چراغ جلائے تھے. اسلام نفرتوں سے نہیں محبتوں سے پھیلا. آج مسلمان اخلاقیات کا سبق بھول گئے, اس لیے برائیاں کرنے والوں سے حسنہ کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم نے جو کام کروانا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہر قیمت پہ کرا لیں گے, برا بناؤ کر لیں گے, بڑا بناؤ کرا لیں گے. مثلا کسی کو الیکشن میں ووٹ لینا ہے, لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ وہ تو ان کے وہ ایک مجھے کسی کا سنا بش آ جاتا ہے واقعہ, اللہ تعالی مغفرت فرمائے, یحییٰ میر صاحب تھے, ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے, میرے حال میں 90s میں ہو کے فوت ہوئے ہیں. ایک ان کا لیکچر میرے پاس کہیں تھا, اگر ابھی بھی ہو تو میں آپ کو کبھی سنا دوں, کہ جو انہوں نے علماء کے گروہ میں دیا تھا. عام لوگوں کو تو سارے ہی دیتے ہیں, علم والوں کو دینا سب سے مشکل ہے, وہ لینا ہی نہیں چاہتے. اس پہ انہوں نے بہت ہی پیارے طریقے سے مسائل پہ بات کی تھی. اس میں ایک چھوٹی سی انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک شخص کہیں الیکشن پہ کھڑا تھا. اب جو الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے صبح شام کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, ووٹ لینے, لوگوں کے ووٹ لینے, ووٹ لینے. اس کے لیے ہر قیمت وہ ہر کام کرنے کو تیار ہے. تو ایسا ہی شخص کہیں کھڑا تھا اور دیکھا ایک عورت آئی, تو بچے کو اٹھایا ہوا تھا اس نے, تو فٹافٹ اس کا بچہ لے لیا پیار سے اس سے اپنے ہاتھ میں, کھلانے لگا پلانے لگا بچے کو, بچہ بچہ, اور وہی جو دعوے ہوتے ہیں. خیر کافی دیر ہوگی تو اس عورت نے کہا کہ مجھے پتا ہے جو تم نے مجھ سے لینا, یہ پکڑ ووٹ, پرچی ڈال میری, میرا بچہ دے, میں نے گھر جانا ہے. کہ جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے یہ لوگوں کے بچے بھی کھلا لیتے ہیں, اور جس دن جیت جاتے ہیں تو اس دن پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون تھے, کہاں گئی سڑکیں اور کہاں گئی گلیاں. یہی کام اگر دین والے بھی کریں گے تو آپ سوچئے کہ کیا لوگوں کو دین کی قدر نہیں آئے گی. کسی سے ایک ووٹ آپ لے لیں یہ بڑی بات ہے, اصل یہ کہ کسی کو آپ کے ذریعے سے ہدایت مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نحنو عالم بما یصفون, ایسے لگ رہا ہے کہ ان باتوں کو سن کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں گے اللہ کے نبی آپ کو پتا نہیں ہے یہ میرے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں, کیا کچھ ان کے دلوں میں. تو کہا آپ سے زیادہ ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ برا سوچتے ہیں تبھی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا کریں. دیکھیے کوئی اچھا سے کرے تو پھر ادفع باللتی احسن سیئہ تو نہیں ہوگا, وہ تو ہوگا ادفع باللتی احسن کی بجائے کیا ہوگا کہ احسن کما احسن اللہ, تو بھی اچھا کر جیسے اللہ نے اچھا کیا. یا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ ہاں بھی احسان کے بدلے میں احسان نہیں تو اور کیا. جب کوئی اچھا کرتا ہے وہ تو برابری کا معاملہ کر رہے ہیں, کوئی برا کرے تو پھر اچھا کرے. یہ ایک دوسرا معنی ہے اخلاق کے معنوں میں. اب تیسرا ایک اور معنی لیجیے, ادفع باللتی احسن سیئہ کا, اور وہ کیا ہے, یہاں تک اخلاق کی بات تھی نا, اب اخلاق سے بھی ایک درجہ بڑھ کے, اور وہ کیا ہے کہ دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں نا اس پہ صبر کرو, گالیاں دینے والوں کو دعائیں دو, کانٹے بچھانے والوں کے راستوں میں پھول بچھاؤ. جو جتنا بھی تم سے برا کر لیتا ہے نا, تم نے اس کے بدلے میں صبر ہی کرنا ہے. اپنی ذات کو منوانے کی بجائے دین کو منواؤ. دیکھیے ہم اپنی ذات کو بڑا بنا لیتے ہیں نا تو دین پیچھے چلا جاتا ہے. کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں اپنی ذات کو بنوانا بڑا بہت آسان ہوتا ہے. لوگ کہیں گے ہائے یہ کتنے اچھے ہیں, کچھ نہیں کہتے, کتنی اچھی میری امی ہے مجھے کسی بات پہ نہیں ٹوکتی, کتنی اچھی ٹیچر ہے میں کچھ بھی نہیں کہتی. یہ ٹیچر کی تعریفیں ہوں گی, لیکن وہی ٹیچر تنقید کرے, وہی خراب کرے, یہ بہت مشکل لگتا ہے. لیکن کہا کہ صرف نرمی, صرف اس چیز کو نہیں کہ ہر چیز کو اچھا کہتے جاؤ, بلکہ اس کام کے تقاضوں کو پورا کرو. اچھا اب یہ مشکل تو بڑا ہے, آپ سوچیں ذرا, لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی آپ پھول لے لیجئے, آپ کتنے پیارے ہیں. کوئی آپ کو ڈانٹے اور آپ کے آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں مجھے ڈانٹتی ہوئی. کوئی آپ کے اوپر غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں اور آپ ان کو اسمائل دیں, ہے تو بڑا مشکل. یہ باتیں یہاں اس کرسی میز پہ بیٹھ کے کرنی اور سننی تو بہت آسان ہے. لائیو پریکٹیکل ایگزامپل, کسی شادی ہال کا منظر لے آئیں، کوئی بھی جہاں لوگ کو منہ میں کہتے بیٹھ آرام سے دیکھیں تیرے درس، آپ درس دے رہے ہو بیچ میں آپ کا ہی کوئی رشتے دار آ جائے اور کہ یہاں تو بڑے درس سناتی ہو گھر میں کیا کرتی ہو، اس لیے مثال دے رہی ہوں. اس وقت ہوتا کیا، سر پاؤں آنکھوں ہاتھوں میں سب میں آگ لگ جاتی ہے. اچھا انہوں نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. اور آپ کو پتا یقین کریں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تک ہو چکے. آپ پڑھے مکی دور کو، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے نا تو ابو لہب نے پیچھے بندے چھوڑے ہوئے تھے، جہاں آپ جاتے بیٹھتے بات کرتے کیسے ہیں، لوگ حج پہ جب آتے خاص طور پہ تو لوگ آپ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوتے تھے، کہتے اچھا آپ اچھے ہیں. آپ نے کہا اچھا ہاں میں ادھر ہوں حرم کے اندر، جو بھی بات کر کے آپ آگے جاتے تو پیچھے سے ایک شخص آتا پھر باتیں کرتے، یہ بھی آپ سے کیا باتیں کر رہے تھے، کون تھا، تم پتہ یہ کون ہے، یہ ہمارے باپ دادا کو یہ کہتے، اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کر دیتے تھے. یعنی جو بات آپ کہتے اس کا اثر ختم کرنا چاہتے. تو ایسے وقتوں میں پھر کیا کریں کہ جب ہمیں سر سے پاؤں تک آگ لگ جائیں، کہا وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ تو مجھے محفوظ رکھ. آپ دیکھیے کہ اپنے خلاف بات سننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آپ ازما کے دیکھیں، لوگ آپ کی ماں کو برا کہیں آپ کو برا لگے گا، شوہر کو برا کہیں آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن جب لوگ آپ کو برا کہیں گے نا پھر آپ چپ نہیں رہ سکتے. ہو سکتا ہے پہلی باتوں پہ آپ خاموش رہیں. یہاں لفظ ہمزات میں اللہ نے بہت ہی پیاری بات کھول دی. ہمزات پیچھے بھی گزر چکے ہیں لفظ، ہمزتن کی جمع ہے ہا میم زا. ہمز کہتے ہیں شیطانی وسوسے کو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چبھونا، جیسے آپ سوئی کی نوک کسی کو چبھوئیں، کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا. آپ امیجن کریں ذرا، کسی کی بات سنتے ہیں نا تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ دل نچڑ گیا، برداشت ہی نہیں ہوئی. شیطان جو ہے نا یہ بار بار آ کے ہمارے دل کو چبھوتا ہے، سوئیاں لگاتا ہے یہ اور پھر نچوڑتا ہے. اور ایسے جذبات میں بعض دفعہ ہم سے وہ کام کروا لیتا ہے جس سے ہم کئی دن سے اپنے آپ کو روکے ہوتے ہیں. میں نے نہیں یہ کرنا، میں نے نہیں بولنا، میں نے نہیں غصہ کرنا، میں نے اب جواب نہیں دینا، میں نے اب دلیلیں نہیں دینی. لیکن ایک لمحے میں کسی کا ایک جملہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بس اب چپ کر جب میں بولوں گی. یہ ہے اعوذ بک من ہمزات الشیاطین پڑھنے کا وقت، جب دین کی باتوں پہ شیطان ہمیں اگریسو کر دے، جب دین کی بات سن کے ہم برداشت ہی نہ کر سکیں اور دوسرے کے آگے زبان کھولنے لگے اور اس کو کہے تم اب بیٹھو، اللہ کہہ رہے تم آرام سے بیٹھو، میں جو ہوں میں لوں گا بدلہ. اعوذ بک رب یحضرون، اللہ یہ شیطان اور یہ شیطانی خیالات تو میرے پاس آئی نہ، اللہ میرے پاس نہ آئے، میں تو پورے دماغ سے دین کی کام کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں، تو میرے اور دوسروں کے شیطانوں سے نبٹ لے. یہ ہے ایک سچے دائی دین کی اسٹریٹجی. دیکھیے کہ کسی کی من پسند چیز آپ چھینیں غصہ آئے گا اس کو، بچے کو چھین کے دیکھ لیں اس سے کچھ، صرف اس کی چوسنی چھینے اتنا منہ پھاڑ کے روئے گا کہ پتہ نہیں اس کا کیا دکھ گیا. اسی طرح جب لوگوں کی من پسند چیزیں تبلیغ کے ذریعے آپ چھینتے ہیں نا تو چیخیں نکلتی ہیں جیسے پاؤں کے نیچے آگ لگتی ہے. آپ وہ چیخیں گے ضرور، یہ مان لیں، یہ نوح کی تاریخ سے لے کے آج تک کی تاریخ سے یہ بات کئی سو بار ثابت ہو چکی کہ جہاں سچے دین کی دعوت ہوگی معاشرے میں اضطراب آئے گا. سادہ پانی ہوتا ہے نا، پتھر پھینکے تو گرداب اٹھتے ہیں. لوگ بڑے سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ گناہ پہ اور دنیا کی چیزوں میں مگن ہوئے ہوتے ہیں، جا کے ایک پتھر ڈلتا ہے کہتے تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہاری بھی زبان کھلنے لگ گئی، لو اب ہم بھی برے ہو گئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہاں دو گھنٹے کی تفسیر سن کے اٹھیں اور اگلے دن آنے سے پہلے کوئی ایسا موقع ہی نہ آپ کو ملے کہ جس میں آپ کو لوگ اس قرآن سے بالکل مختلف زندگی گزارتے دکھے. آپ تنہا نہیں جی سکتے. آپ کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، جذب کرو، بلکاظمین الغیظ. ٹھیک ہے، آپ گھر جاتے ہیں، کوئی بندہ غصے سے لال بیلا بیٹھا ہے، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یہ کیا ہو گیا. اب آپ ذرا سمجھائیں گی، غصہ نہیں کرتے، چپ کر جاؤ، مجھے نہ سمجھانا. اب ایسے وقت میں بندے کے اندر غصہ آتا. تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگ کے سارے کام میرے آگے ڈال دو، میں نہیں بولوں گی، اللہ تعالیٰ آپ میری طرف سے بولیں. اس لیے دین کے اوپر لگنے والے الزامات، دین داروں پہ اٹھنے والی انگلیوں کا جواب ہے خاموشی اور دعا. حضرت مریم جب معصوم بچے کو لے کر آئی تھی، کیا سکھایا تھا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو کیا کہا؟ خوب بولنا، ذرا اونچی بات سے بولنا، چپ رہی تو لوگ سوچیں گے جھوٹی تھی تبھی تو چپ رہ گئی. کہا نہیں. کہا کیا کہنا؟ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں، میں نہیں بولوں گی. اور آپ دیکھیں جب بندہ نہیں بولتا نا تو رب بولتا، اور رب کس کے لیے بولتا ہے؟ جو کہہ دے کہ قُل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. اچھا، ابھی ہم نے ہمزات اور ہمزہ کا چبھونے کا اور یہ دو مفہوم کیے نا، ایک اور بھی عربی میں ڈکشنری میں ہمس لفظ کا معنی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دھکا دینا. آپ کھڑے ہیں، پیچھے سے آپ کو کوئی دھکا دیتا ہے، اسی طرح پیچھے سے آواز دینے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اب اس کو آپ سمجھیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم آپ بیٹھے ہوئے آپ کہتے یوں ہلتے ہیں، آئیڈیا اب آئے گی نا بات، تو یہ جواب دوں گی، اب میں منہ توڑ کے جواب دوں گی. یہ جو آئیڈیا ہے نا، یہ حمز ہے. شیطان آپ کو اشکلیں دیتا ہے. آپ نے کبھی لوگوں سے سنا، وہ کسی نے میرے سے لڑائی کی، مجھے وقت پہ بات ہی نہیں یاد آئی. پھر آپ گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں یا گاڑی میں آتے ہیں نا، تو آپ کو پھر کئی جملے یاد آتے ہیں، یہ نہ کہتی تھی تو اچھا تھا، یہ بولتی تو اچھا تھا. کبھی ہوئے آپ کے ساتھ؟ یہ حمز ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی کی بات سن کے چپ کر کے پی کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا منہ لگوں. لیکن جو ہی آ کے آپ بیٹھیں گے نا، تو آپ کو پھر وہ جملے یاد آئیں گے جو آپ کو اس وقت یاد نہیں تھے. یہ بھی کہتی نا تو ذرا اس کو لگ پتا جاتا، پہلے نہیں پتا تھا نا ایسا ہوگا، میں تیار ہو کے بیٹھی ہوتی تو یہ کہتی. یہ ہے ہمزات الشیاطین، مشکلیں دیتا ہے، یہ کر دو وہ کر دو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ ایسے خیالات اور ایسے شیطانی وسوسے تو میرے سامنے ہی نہ آئیں. اور یہ بھی مفہوم ہے کہ ایسے حالات میرے ساتھ پیش ہی نہ آئیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں، سوچئے گا، ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے، اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا ہے. یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. تو آپ سوچیں، ہر کام میں آتا ہے اور اچھے کام کو بھی خراب کرا کے جاتا ہے، کوشش پوری کرتا ہے کہ اچھا کام بھی خراب ہی ہو جائے. اب یہ تو دو دعائیں ہم نے یہاں دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کچھ ایسی دعائیں میں ملی. جیسے ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی رات کو نیند نہیں آتی، اب بستر پہ لیٹتا ہوں، کروٹیں بدلتا ہوں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کیا کروں؟ تو آپ نے اس کو کہا کہ اچھا، جب سونے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھا کرو. کیا؟ اعوذ باللہ وبکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ تفسیر کبیر کی روایت ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے کلمات کے ذریعے، یعنی تو نے جو کلمات سکھائے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، قل اعوذ برب الناس اور فلق اور اس طرح کی دعائیں ہیں، ان سارے کلمات کے ذریعے سے میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عقاب سے یعنی پکڑ سے، اور تیرے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، امام احمد اس کے راوی ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اپنے سارے بالغ لڑکوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے ہیں اور سوتے وقت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں تو پھر نائٹ میئرز بھی شروع ہو جاتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ جو احتلام ہے وہ بھی اصل میں شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، کہ جو انسان کو گندی چیزیں دکھاتا ہے اور خراب کام کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ساری باتیں سکھا کے بتا دیا کہ انسان کسی کے منہ نہ لگے تو اچھا ہے. اسی طرح ایک اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرمی واعوذ بک من الحدمی ومن الغرقی واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حرم سے اور حدم سے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا عمارت گر گئی، اور اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس طرح سے کہ تو مجھے موت کے وقت شیطان سے بچا لینا. اب کہتا ہے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے، اب جس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ آنے والا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں صبح شام کی دعاؤں میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین بار، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی تین بار پڑھنا جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. اس میں بھی جو لفظ حمز ہے نا شیطان کے وسوسے، وہ سکھایا گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں ہی ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق کرتی ہیں اور ہم شیطان کی تناؤ سے بچتے ہیں. اور یہاں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کو پڑھ کے اللہ کے نبی تین بار دل کی طرح تھتکارتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا ایسے ہلکا سا فیلنگ جاتی ہے کہ ہم شیطان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے انسان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتا، ساری زندگی لوگوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دو اس کی خواہش دلاتا ہے، خوب مشکلیں دلاتا ہے، حتیٰ کہ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے کسی کو موت تو وہ حسرت سے کہے گا اے میرے مالک مجھے اس دنیا میں واپس لوٹا، کیوں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید کہ میں وہ کام کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر جسے میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں وہ کام کروں. اب یہاں جو لفظ ہے نا فیما ترکت، اس کے دو معنی ہیں، وہ کام کروں جو چھوڑے ہوئے تھے، یعنی ساری زندگی پوسٹ پون کرتا گیا جو کام نیکی کے وہ کر لوں. ایک دوسرا مفہوم کہ فیما ترکت کہ وہ دنیا جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس میں واپس بھیج. جواب کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ ایک لغو بات ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ صرف بات ہی ہے، بھیج دیا تو کرنے پھر کوئی نہیں اس نے اچھے کام، اور اب بات یہ ہے کہ پیچھے کا تو راستہ ہی نہیں ہے، یہ تو ون وے روڈ ہے، ہاں اس کے آگے پوچھو کیا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے تو ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اب تو آگے جانا ہے، پیچھے کس نے جانا ہے؟ جیسے ٹرین آگے ہی آگے جاتی ہے نا، مڑتی نہیں ہے، اسی طرح اب زندگی سے آگے ہی جانا ہے. اور برزخ کے پردے کے پار کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو نہ رشتے داریاں کام آئیں گی ان کے درمیان اس دن، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے، یعنی کون کس حال میں ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ تو کامیاب اور کامران ہوں گے. اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو. غور کیجئے گا کس کو نقصان پہنچاتا ہے انسان؟ اپنے آپ کو. وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور وہاں کے حالات کیا ہوں گے؟ تلفخ فی وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، بری طرح جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور اس میں دانت نکالے ہوں گے تیوریاں چڑھاتے ہوئے. پوچھا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلایا ہی کرتے تھے؟ کہ سناؤ وہ وقت، آج تو تمہیں بڑا غصہ آ رہا ہے، تیوریاں چڑھا رہے ہو، منہ بسور رہے ہو، کل جب دعوت دی جاتی تھی آیتوں کی تو تم اس وقت جھٹلا نہیں دیتے تھے، اگنور نہیں کرتے تھے. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم الضالین، معذرت کرتے ہوئے کہیں گے ہمارے رب غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم تو گمراہ لوگ تھے. لہذا ربنا خرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے مالک ایک بار ہمیں نکال اس سے، پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. اچھی بات ہی کہہ رہے ہیں نا، بری تو نہیں کہہ رہا. لیکن جواب سنیے گا، کالخسو فیھا ولا تکلمون، جواب ملے گا پھٹکارے ہوئے پڑھے رہو اسی میں اور مجھ سے کلام نہ کرو. اخسا کہتے ہیں کتے اور سور کو دھتکارنے کو، چلتے چلتے کتا آئے تو اس کو بندہ پتھر اٹھا کے پھینکتا ہے، اس کیفیت کو عربی میں اخسا کہتے ہیں. اور مجھ سے کلام نہ کرو، میری طرف نہ آؤ. اب وہ سوچیں گے کہ غصہ کس بات پہ، ہم نے کیا کیا؟ تب آگے سے اللہ تعالیٰ ان کی فرد جرم عائد کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہارے قصور کیا تھے؟ انہو کان فریق من عبادی، تمہیں یاد ہے ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، جو عرض کیا کرتا تھا کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہم کو بخش دے، ہم پہ رحم فرما اور تو سب سے بہتر ہے رحم فرمانے والا. یاد ہے گروہ تھا ایسا جن کی ہر وقت تڑپ ہی کیا تھی، ایمان، گناہوں سے معافی، اللہ کی رحمت. تم کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، حتیٰ کہ اس مشغلے نے غافل کر دیا تم کو میری یاد سے اور تم ان پر کہکہے لگایا کرتے تھے. یہ تو تمہارا برا انجام ہوا ہے نا، وہ جن کا مذاق اڑایا گیا، جنہوں نے شیطانی وسوسوں پہ بھی صبر کر لیا اور تمہیں جواب نہ دیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ انی جزیتہم الیوم بما صبروا وانہم ہم الفائزون، میں نے بدلہ دے دیا ہے انہیں آج ان کے صبر کا، ذرا دیکھو تو صحیح وہی ہیں مراد کو پانے والے. یہاں تک تو رکنے کو دل ہی نہیں چاہا، حالانکہ اگلی آیتوں میں اور ذہن کھلنے والا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو شیطان ساری زندگی انسان کے پیچھے لگا رہا، موت تک بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، ساری زندگی غلط کاموں کو کرتا رہا، اب موت کا وقت آ گیا. حتی اذا جا احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ان میں سے کسی کی موت. کن کی ہے؟ احدہم، ہم کون ہے؟ یہی شیطانی وسوسوں پہ چلنے والے، دعوت کا انکار کرنے والے، جھٹلائے جانے والے. ہر بندہ جس درجے کا کفر کرے گا، یہ اس درجے کا اس کے ساتھ معاملہ ہو کے رہے گا. اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر بندہ دنیا سے جا رہا ہے، ہر دن جو ہماری زندگی میں آتا ہے نا، ہمیں ہماری موت کے قریب کرتا ہے. آج کل تم کہتے ہیں نا، سال مہینے بنتے جا رہے ہیں، مہینے ہفتے، ہفتے دن بن رہے ہیں، اور واقعی جیسے کہتے ہیں کہ ویکینڈ جلدی سے گزر جاتا ہے، ایسے جلدی سے آ بھی جاتا ہے. کیا ہر صبح سورج نکلتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں ایک اور دن اپنی قبر کے قریب آ گئی؟ لفظ موت سے بھی نہیں کوئی اتنا ڈر لگتا اب ہمیں، کیونکہ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو مرتا ہوا. قبر کا لفظ بولیں، یہاں اللہ تعالیٰ موت اور قبر کے مراحل پیش کرتے ہیں. کیسا شخص جو ساری زندگی دعوتوں کو جھٹلاتا رہا، حق کی بات کو اور دین داروں کا مذاق ہی اڑاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. قال رب ارجعونی، کہتا رب میرے مجھے واپس لوٹا. ہر مسلمان یہ کہتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اسلام کو بس ایک ٹوکن کے طور پہ لیا ہوا تھا, اور کافر کو تو کہنا بھی ہے. جس نے جس درجے کی زندگی کی نہ قدری کی ہوگی نا, وہ اپنی موت کے وقت کیا کہے گا, رب ارجعونی. یہاں لفظ دیکھیے گا, گرامر کی روشنی میں ارجعنی ہونا چاہیے تھا, مجھے چھوڑ دے, لیکن ارجعونی جمع کا صیغہ ہے. اس کو دو طرح سے سمجھا گیا, ایک تو یہ ہے کہ موت کا ایک نہیں بہت سارے فرشتے ہوں گے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ یا موت کے فرشتوں مجھے چھوڑ دو, اور دوسرا مفہوم ہے کہ بار بار کہے گا چھوڑ دو نا, جانے دو نا, معاف کر دو نا, پلیز, بہت مہربانی ہوگی, میں بہت شکر گزار ہوں گا, مجھے ایک دفعہ اس دنیا سے جانے تو دو, میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, میں واپس جانا چاہتا ہوں. را جیم عین رجا آ کا لفظ ہے اس میں, ارجعونی مبدا کی طرف لوٹنا, یعنی جو بندے کا اصل ہوتا ہے نا بدا, شروع جہاں سے زندگی ہوئی, اس کی طرف لوٹنے کو رجا کہتے ہیں. اسی لیے طلاق کی صورت میں رجوع کا لفظ آتا ہے, کیونکہ اس میں انسان نکاح کی طرف پلٹتا ہے, اصل نکاح تھا اس سے طلاق نکلی تو رجوع کرا پلٹایا. اب آپ دیکھیے کون یہ بات کہے گا, اعتقادی کافر بھی کہے گا اور عملی کافر بھی کہے گا, اور ہر بندہ اپنے حساب سے کہے گا, کیونکہ کافر مرنا نہیں چاہتا, آپ کو پتا یہ بات, اسی لیے تو یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں جا کے. یہ آج کے دور میں جو اولڈ ایج میں ٹینشن کا مرض ہے نا, اصل میں یہ موت سے بچنا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کفار کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آ جاتا ہے. بندے مومن کی آنکھیں دنیا میں کھلی ہوتی ہیں. یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا, ہائے آج فلاں کی آنکھیں بند ہو گئیں, یہ غلط بولتے ہیں, اس کی تو کھلتی ہیں, تبھی تو اس کو وہ فرشتے دکھتے ہیں جو ہمیں آج نہیں دکھ رہے. ہاں کافر کی آنکھیں واقعی اس دن کھلتی ہیں, پولیس کو دیکھ کر چور کی آنکھیں کھلے, پہلے ایسے ہی سوچتا رہے نہیں کس نے کہنا ہے کچھ, کوئی کچھ نہیں کہے گا, بالکل وہی کیفیت, اور اس وقت پھر افسوس کرتے ہوئے کہے گا رب ارجعونی. لفظ ربی پہ غور کر لیں, کیا کہہ رہے, میرے رب کون ہے, یہ ایتھیسٹ ہے. اگر ایتھیسٹ بھی مر رہا ہے تو اس وقت اس کو پتا چل جائے گا کہ گاڈ تھا جس کو میں نے گوش بنا دیا. یہ ہے فطرت کی پہچان, فطرت کی پکار ہے کہ رب کو رب جانتے ہیں. اور دوسرا اس لفظ رب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو رب کو رب کہتے تھے یعنی مسلمان, اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اور سورہ منافقون کی بالکل آخری آیتوں میں بھی یہی بات آتی ہے کہ مرنے والا کہتا ہے لولا اخرتنی الى اجل قریب, کیوں نہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی تھوڑے سے وقت کے لیے. عبادہ بن صامت کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو نہ پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. یہ بات سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا, اللہ کے نبی ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے, یعنی مراد کہہ کے پھر اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا, تو آپ نے فرمایا کہ مقصد یہ نہیں, بلکہ جب مومن کو موت آتی ہے, ذرا امیجن کریں, بلکہ اپنے اوپر لے کے سوچیں, جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تجھ پر راضی ہے اور تیری عزت افزائی ہوگی, اس کو وہیں بتا دیا جاتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں تو کوئی کہے نا آپ کو, ہاں وہ بڑے بے چین ہیں آپ کو ملنے کے لیے, بڑے منتظر ہیں, تو یقین کریں کہ راستے کی صعوبتیں بھول جاتی ہیں. اچھا مجھے ملنا چاہتے ہیں, مجھے مل کے خوش ہوں گے, میری عزت کریں گے, میرے لیے اہتمام کر رہے ہیں, تو جیسے آپ خوش ہوتے ہیں کہا وہ مومن آگے جانے کو پسند کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. امیجن کریں کوئی بہت ہی من پسند مہمان آپ کے گھر آئے, جو دل کی کیفیت ہے, اللہ اس سے کئی گنا اس وقت خوش ہوتا ہے جب ایک سچا مومن دنیا سے جاتا ہے. اسی لیے تو بعض جگہ آتے نا کہ خوشبو پھیل جاتی ہے سچے مومن کے جاتے, جہاں سے اس کی روح گزرتی ہے وہاں خوشبوئیں پھیلتی ہیں, شاید اللہ راستوں میں پھیلاتا ہے. سچا مومن دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, وہ آگے جانا چاہتا ہے. ایک اور آپ کو روایت سناتی ہوں انشاءاللہ تو آپ اس کو زیادہ اچھی طرح لیں گے, لیکن اس کے برعکس کافر کو اس وقت عذاب کی نوید سنائی جاتی ہے، وہ آگے جانا ہرگز پسند نہیں کرتا اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، جیسے بخاری اور مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے۔ ان وانٹیڈ گیسٹ کی طرح کافر کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے تو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے تو ملائکہ اسے کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں دنیا کی طرف لوٹا دیں؟ اب ذرا امیجن کریں، میرا خیال ہے کہ کوئی 10 سال کی بیماری کے بعد بھی مر رہا ہونا تو اس وقت چارپائی کے ارد گرد جمع لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا خیال ہے کہ یہ مرے کہ نہ مرے، تو کہیں گے نہ مرے، یہ چاہتے ہیں نا لوگ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مومن سے بھی پوچھا جا رہا ہوتا اس وقت، کیا خیال ہے ہم تمہیں دنیا کی طرف لوٹا دیں؟ تو مومن کہتا ہے کہ اس دنیا کی طرف جو آلام و مصائب کا گھر ہے، میں نہیں ادھر جانا چاہتا، بلکہ مجھے تو اللہ کی طرف لے چلو۔ لیکن کافر ایسے وقت میں چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ رب مجھے دنیا میں لوٹا دے، یہ تفسیر مزری کی روایت ہے، رب برجعونی، کیونکہ تیاری نہیں کی ہوئی، جا کے کریں گے کیا، کچھ لے کے ہی نہیں آئے۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں جائیں تو آپ بھی جتنی تیاری سے جاتے ہیں نا، آپ کو بھی اتنی زیادہ مزہ آتا ہے، اور آپ کہیں بہت اچھی جگہ پہ جا رہے ہو اور تحفہ ہی نہ کوئی لے کے جا رہے ہو، میرا تو دل ہی نہیں کرتا گاڑی سے نکلنے کو کہ ہائے خالی آ جاؤں گی، کچھ بھی نہ لے کے جاؤں، چاہے چھوٹی سی چیز، کچھ نہیں، کبھی موقع ملے نا ایک دفعہ جا کے پھر کچھ لے آؤں۔ تو سوچے جنہوں نے نیکیوں سے خالی زندگی بسر کی ہوگی، خالی ہاتھ جانے کو دل چاہے گا؟ وہ تو شرم سار ہوں گے، کپڑوں میں سے بو آ رہی ہے، گندا حال ہے، کوئی میک اپ نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، کوئی بال سنوارا ہی نہیں، ساری زندگی اس چیز کا تو یقین ہی نہیں رکھا کہ مجھے جانا ہے۔ آپ خود اس کو اپنی زندگی میں لے کے دیکھیں، جہاں آپ کو بائی فورس لے جائے کوئی، آپ آخری وقت تک کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، ایسے نہیں میں نے نہیں، کسی کو نہیں پتا، اور آپ بار بار کہیں گے کپڑے بھی نہیں استری کیے ہوئے، پرانا سوٹ پہنا ہوا، نائٹ سوٹ پہنا ہوا، دوسرے کو نہیں پتا چلتا، جو بلا رہا ہوتا ہے وہ آپ کا منتظر ہوتا ہے نا، تو جانے والا بھی انتظار کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کہیں جاتے ہوئے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ اصل میں عزت دینا ہوتا ہے اس کو کہ ہم تمہارے گھر عزت سے آئے ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی جب گھر میں بلائیں اور گھر ہی گندا مندا پھیلا ہو تو کہیں گے اس کو ذرا خوشی دیو میرے آنے کی، آج ہی ذرا ڈسٹنگ کر لیتا، فرق ہے نا۔ اب اس ساری چیز کو آگے لے کے چلیں، جو ساری زندگی تیاریاں ہی کرتا رہا، اپنے آپ کو سجاتا اور سنوارتا ہی رہا، نیکیوں سے، کہیں اچھے اخلاق کے ساتھ، کہیں عبادات کے ذریعے، تو وہ تو کہے گا جلدی جاؤں۔ آپ نے فیل کیا کہ جب کوئی تیار ہو جاتا ہے نا پھر صبر نہیں ہوتا، یہ میرا بھی حال ہے، کیونکہ پھر الجھن آتی ہے کہ بھائی تیار ہو گئے اب چلیں جلدی سے۔ مومن ساری زندگی تیاری کرتا ہے، اور جب وہ پوری طرح تیار ہو کے کوٹ پہن کے، عبایا پہن کے بیٹھا ہوا ہے، یا اس کو اگر جس حال میں بھی جانا ہے تو وہ پھر کہتا ہے مجھے لے چلو، بس اب مجھے جانا ہے، مجھے اس دنیا میں نہیں جانا واپس۔ لیکن کافر کیا کہتا ہے، رب برجعونی، اے میرے رب لوٹا مجھ کو، کیوں بھائی، کیا رہ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کوئی آپ کے لیے گفٹ لے آؤں، تھوڑی تیاری کر رہا ہوں، نہا ہی آؤں، اتنی بو آ رہی ہے، آپ کو کیسا لگے گا مجھ سے مل کے؟ یہ حسرت ہے بندے کی، واپس جانا چاہتا ہے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے نا، فیما ترکت، کیا چھوڑا ہوا ہے، آج آگے جانے کی تیاری تو چھوڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ کہیں جاتے ہیں نا تو عقل مندی کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہاں جانے کی آپ تیاری کر لیں۔ آپ کہیں کہ نہیں پہلے یہ پیچھے والوں کے کام کر دوں، گھر صاف کر دوں، یہ کر دوں، وہ کروں، آپ کے جانے کا وقت آ جائے گا تو آپ روئیں دھوئیں، آپ کو خالی سوٹ کیس بھی لے کے جانا پڑا، جائیں گے، کیونکہ اب آپ کا وقت آ گیا۔ جو اس دنیا کو صرف سجا رہے ہیں، یہیں کا گھر، یہیں کی گاڑی، یہیں کے کپڑے، تو موت کے وقت تو وہ کہیں گے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو، میں نے تو پیکنگ بھی نہیں کی، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، میں تو اسی گھر کو سنبھالتا رہا۔ پھر اس وقت گھر والوں پہ بھی غصہ آئے گا، انہوں نے نہیں مجھے وقت دیا، دیکھو ان کا کھانا پکاتی رہی کہ ان کو پیچھے سے فکر نہ پڑے، مسئلہ نہ پڑے، ان کے لیے گھر صاف کرتی رہی، ان کے کپڑے دھوتی رہی، پکڑو ان کو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا پیچھے نہیں، اب تو آگے ہی آگے ہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ پڑھتے ہوئے تو یقین کریں شرم آتی ہے، جیسے کسی کو کہ اور چپ کر کے بیٹھ، تو صرف باتیں ہی کرتا ہے، اللہ کہ نہیں یہ صرف ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، کرنا کرانا اس نے کچھ نہیں۔ اور آپ سوچیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہائے یہ کتنی بری بات ہے، کوئی ایسا کہے گا کرے گا، لیکن آپ اگر غور کریں نا تو کئی بار زندگی میں یہ معاملہ ہم کرتے ہیں۔ کیا جب بیماری سے اٹھتے ہیں تو کیا وہ اللہ نے ارجعونی والی دعا نہیں پوری کی ہوتی، حادثے سے بال بال بچے. میں تو کہتی ہوں ہر جہاز کی فلائٹ سے جب ہم پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں نا تو یا رب ارجعونی کی ایک کیفیت ہے، اٹھو لالی عمل صالحا، کرو عمل جو کرے، کیونکہ تمہیں ہواؤں میں سے اللہ نے نیچے بلایا، نہ تمہارے پاؤں زمین پہ تھے نہ تم آسمانوں پہ تھے، تو اللہ نے تمہیں پھر ایک زندگی دی. ہر دن جو آپ میں 20-25 میل گاڑیوں میں سفر کر کے آتے ہیں، کیا یہ ارجعونی والی کیفیت نہیں؟ کتنی گاڑیاں ہوتی، کسی ایک گاڑی کا اگر تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو جائے مر سکتے ہیں، لیکن یوز ٹو ہوتے ہیں تو ڈرتے بھی نہیں ہیں. ذرا سوچ کے دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے اوپر سوچے کیسی شرمندگی ہوگی، کیا کام کیے اور کیسے کام کیے. ہم دوسروں پہ بات لیتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کی بات ہے، لیکن اپنے پہ لیں گے تو پھر پتہ چلے گا. آج ساری زندگی ہمارے غم کے، آج یہاں بیٹھنے سے پہلے بھی ہمیں کیا غم تھے، سوچیں ہر ایک کیا کرنا ہے، کیا پکے گا آج، آج یہ مسئلہ، آج وہ مسئلہ، یہ ہے وہ ہے. اب اس کے آگے لائیے کہ اگر آج سے اگلا قدم ہمارا ممبر اہم بر زخن الا یوم یبعثون آگے کی طرف چل پڑا تو کیا کریں گے. کتنی نمازیں ہم نے خالی دل کے ساتھ پڑھی اور کتنی توجہ کے ساتھ پڑھی. ہمارے لیے یہ جو آج کا لفظ ہے نا، یہ غنیمت ہے، کیونکہ وہ پلٹا کہاں رہے، اس دنیا میں، اور دنیا کیا ہے؟ آج. اور یہ جو لفظ ہے نا ورا، یہ آگے کے لیے بھی آتا ہے، پیچھے کے لیے بھی آتا ہے. آڑ ہوتا ہے اس کا لفظی معنی، پردہ جس کو آپ کہہ لیں اردو میں. اور برزخ کیا ہے؟ موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت جہاں بھی گزرے. اسی لیے پھر اس کو عالم قبر بھی کہہ دیا جاتا ہے. قبر کے اندر جو وقت گزارا جائے گا وہ برزخ کا وقت ہے. برزخ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نہ ہم اس دنیا والوں کو دکھ رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں نا، تو کوئی آفس میں چلا جائے تو ہمیں بھی نہیں وہ دکھ رہا اور ادھر والوں کو بھی نہیں دکھ رہا، ایک کونے میں نا. تو برزخ ایسی بیچ کی جگہ ہے، ادھر بھی ایک پردہ ان کو نہیں دکھ رہا اور ایک ادھر پردہ ان کو نہیں دکھ رہا. اس کی ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں اس کو لے جاتے ہیں. اور یہ بھی اچھا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے میں ڈال دیتا ہے، یقین کریں. روایات میں آتا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں قبر میں، اگر لوگ دنیا میں یہ دیکھ لینا تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ کہاں جائے گا؟ الی یوم یبعثون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آگے ہی جانا ہے. آپ کو تک ایئرپورٹ پہ آپ جب جاتے ہیں نا، بہت ساری مثالیں، پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے موت کے سفر کے ساتھ ایئرپورٹ کی یاد آتی ہے. آپ دیکھیں، آپ گئے، کچھ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، پیارے آپ کے جتنے بھی ساتھ جا سکے. پھر ایک جگہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں بس پاسپورٹ دکھا کے آپ جا سکتے ہیں. پھر آپ وہاں مل لیتے ہیں کسی کو، اور ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اپنا پاسپورٹ دکھا کے اندر تک چلا جائے. پھر جب آپ لگیج لیتے ہیں، دیتے ہیں، چکتے ہیں، اکثر آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے، پورٹر ہے. لیکن اندر جانے کے بعد کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ باہر آ سکتے ہیں. کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، پاسپورٹ دکھا دیں، ٹکٹ دکھائیں، کوئی وزن زیادہ ہے کم ہے، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. پھر ایک ایسا وزن ہوتا ہے کہ آپ صرف وہاں جا کے بس ان کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ورکرز کے ذریعے کہ ان کو یہ دے دیں، آپ کو وہ باہر نہیں آنے دیتے. لیکن پھر ایک ایسی سیکیورٹی چیکنگ آتی ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اب اس سے باہر نہیں آ سکتے پیسنجر. یہ ہے برزخ. موت سے جو پلٹتے ہیں نا بیماریوں کی صورت میں، یہ آنا جانا، یہ وہ وقت ہے جہاں آپ آ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن ایک دفعہ ہچکی لگ گئی تو اب آ گئی آگے ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونک دیا جائے گا سور میں. نُفِخَ مجھول ہے، نَفَخَ سے، کون پھونکے گا یا نہیں پتا، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے اسرافیل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منہ کو بھونپو لگائے بیٹھے ہیں، صرف اللہ کے حکم کی دیر ہے، اسی وقت وہ اس کو پھونک دیں گے. پیچھے بھی اس پہ ہم بات کر چکے. جب سور میں پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، یہ بڑی دکھی بات ہے، دکھی کر دینے والی بات ہے کہ رشتے داریاں ساری ختم. انصاب نصب کی جمع، اب سارے رشتے ختم. رشتہ ختم ہوتا ہے تبھی تو اس کی بیوی جو ہے وہ دوبارہ شادی کر لیتی ہے نا کہیں. اچھا ہمارے ہاں پتہ نہیں مجھے آیت پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں سے سنی ہوئی ایک بات یاد آ گئی کہ کچھ کلچر ایسے ہیں پاکستانی کلچر کے اندر ہی کہ جو مرنے کے بعد بیوہ کو شوہر کا منہ نہیں دکھاتے. کیوں کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو جو باقی عورتیں دیکھ رہی ہیں وہ اس کے نکاح میں تھی. مجھ سے پوچھا کسی نے کہ کیا مرتے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات, کیا بات ہے. کہنے لگی نہیں ہمارے خاندان میں جب کوئی مرتا ہے نا تو فوراً اس کی بیوی جو ہوتی ہے تو اس کو لے کے اندر لے جاتی ہیں اور وہ روئے چیخے چلائے اس کو منہ نہیں دیکھنے دیتے. کہتے نہیں اب تمہارے سے نکاح ٹوٹ گیا. ہے نا جہالت. آپ سوچئے کہ دنیا میں تو جو معاملے تھے سو پھر وہ عدت کس کی کرے گی, انتظار کیوں کرے گی اتنے مہینے. ہاں وہاں جا کے کیا ہونے والا ہے. فلان صاحب بینہم, کوئی نسب نہیں, سب رشتے ختم, ماں بیٹوں سے اور بیٹے ماں سے بھاگ جائیں گے. سورۃ ابس میں بھی آتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی, اپنے ماں باپ, اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. اس سے نسبت کون سی کام آئے گی, یاد ہے آپ کو. ولا یسلو حمیم حمیما, کوئی گہرا دوست بھی اس دن کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. لیکن الا المتقون, تقوی کی بنیاد پہ جو رشتے قائم ہوں گے نا وہ کام آئیں گے. حضرت عائشہ نے بڑی محبت سے ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کیا قیامت کے دن آپ میری کچھ مدد کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے مراحل میں تین موڑ ایسے آنے والے ہیں کہ لا یذکر احد احدا, جہاں کوئی ایک کسی دوسرے کا کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا. میں بھی بھول جاؤں گا. وہ کون سے؟ عند المیزان, جب نامہ عمل تل رہے ہوں گے. ہر ایک کو غم لگا ہوگا کہ میرے پلڑے بھاری ہیں کہ ہلکے ہیں. پھر جب نامہ عمل بٹ رہے ہوں گے, اڑا کے دیے جائیں گے, غم ہوگا کہ دائیں میں ملتے ہیں کہ بائیں میں, یعنی جیسے آپ کے لیے رپورٹ کارڈز ملتے ہیں. اور تیسرا عند الصراط, پل صراط سے, کہ پتہ نہیں خیر سے گزرتے بھی ہیں کہ نہیں گزرتے. ایسے وقتوں میں سارے کے سارے بھول جائیں گے. اللہ اکبر. ایک روایت سناتی ہوں, ابن مسعود کا بیسیکلی یہ کال ہے, ابن عباس سے بھی ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایک بندے مرد اور عورت کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین و آخرین کے اس بھرے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک منادی, یعنی کوئی پکارنے والا, یہ ندا کرے گا, یہ شخص فلاں بن فلاں ہے, اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہے تو سامنے آ جائے اور اس سے اپنا حق وصول کر لے. سوچیے ذرا, آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے جو لینا دینا ہے میرے سے حساب صاف کر لو. میں دیکھتی ہوں دس دس سال لوگوں کی شراکتیں جب وہ چلتی رہتی ہیں, نئی فیصلے کرتے کہ جس دن بیٹھے اس دن بہت کچھ دینا پڑے گا, لینا پڑے گا, دینا پڑے گا. دنیا میں چلے بھی گئے حساب کیے بغیر تو وہاں جا کے کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہ جو بات آئے گی, یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمے نکل آیا. ذرا سوچیے, یعنی اس وقت جیسے بیٹے کی باچھیں کھل جائے گی کہ آج لیتا ہوں اپنے باپ سے حق, ساری محبتیں ختم. اور اگر باپ کا کوئی حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہو جائے گا کہ آج وصول کروں گا اسے. اسی طرح میاں اور بیوی اور بھائی بہن, جس کا جس پر کوئی حق ہوگا, یہ منادی سن کر اس سے وصول کرنے پر آمادہ اور خوش ہوگا. کہتے ہیں یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے قرآن میں آیا فلان صاحب بینہم, سارے رشتے کٹ جائیں گے. آج دنیا میں ہم کتنا رشتے داروں کے لیے کرتے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ہم جن کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں شاید وہ ہمارے رشتے داری ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے قیامت کے دن خوشی ہوگی کہ آج لیتا ہوں میں ان سے حصہ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اسے ہر بندے کا حال یہ ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا, میرے پورے ہو جائیں دوسرے کے جاتے ہیں تو جائیں. پھر آپ سوچ لیجئے کہ دنیا میں اگر ہم نے اپنوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا یا اپنی نیکی کو کم کیا تو کیا حال ہوگا. یہ جو برزخ کا لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے, یہ نوٹ کر لیجئے گا. وہاں آڑ کو کہتے ہیں برزخ. سورۃ معارج میں بھی آتا ہے ولا یسأل حمیم حمیما. اور یہ جو لفظ ہے نا موازین, یہ موزون کی جمع ہے, وہ چیز جس میں وزن کیا جائے. اب دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم کہیں بھی تھوڑے بہت پیسے رکھتے ہیں نا اپنے, یا کسی کو دے دیتے ہیں, تو ہم بار بار اس کا حساب رکھتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ بزنس مین اور اسپیشلی جو شیئرز کے بزنس لوگ کرتے ہیں, تو وہ اکثر ٹی وی کھول کے بیٹھے رہتے ہیں, کیا ریٹ ہوئے, ڈالر اوپر گئے نیچے گئے, اور اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے جاتا ہے, بعض دفعہ بستر پہ آ جاتے ہیں. کبھی ہم نے آخرت کی اسٹیٹمنٹس دیکھی, وہاں کیا گیا صبح سے لے کے ابھی تک, اور اس پوری زندگی میں کیا ہوگا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی, خواہ ایک ہی نیکی کی مقدار سے بڑھے, وہ جنت میں جائے گا, اور جس شخص کے سیئات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے, خواہ ایک ہی گناہ کی مقدار سے بڑھے, وہ دوزخ میں جائے گا, مگر اس مومن گناہ گار کا داخلہ دوزخ میں تدخیر اور پاک کرنے کے لیے ہوگا, جیسے لوہے اور سونے وغیرہ کو آگ میں ڈال کر میل اور زنگ سے پاک کیا جاتا ہے, اس کا جہنم میں جانا بھی ایسا ہی ہوگا. جس وقت جہنم کی آگ سے اس کے گناہوں کا زنگ دور ہو جائے گا, تو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور یہ بھی حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ قیامت کی میزان عمل ایسا صحیح وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پلہ جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا, یعنی ترازو کا فرق ہوگا. اور جس شخص کی حسنات اور سیئات میزان عمل میں بالکل برابر رہیں گی, تو وہ اصحاب اعراف میں داخل ہوگا, اور ایک زمانے تک دوزخ اور جنت کے درمیان حکم ثانی یعنی اگلے حکم کا منتظر رہے گا, اور بالآخر اس کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے تفسیر مصری میں. تو اب سمجھ رہے ہیں نا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم سمجھے بیٹھے ہیں, ہنس کے دکھانے والا معاملہ نہیں ہے, ایسے ہی کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ انسانوں کو بھی تولا جائے گا, ان صحیفوں کو تولا جائے گا. اس پہ سورۃ اعراف میں ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. بس آج دنیا میں پتہ چل جائے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ واقعی کس کے پلڑے بھاری ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کے قلموں کی سیاہی جس سے انہوں نے دین کی کتابیں لکھی تھی, ان کو تولا جائے گا, اور علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا. نوٹس لیتے ہوئے گھبرایا نہ کریں. اب جہنم کے مناظر, تلفح لام فا ہا اس کا روٹ ہے, لفح لام فا ہا لفح, عربی زبان میں کہتے ہیں احرقہ کو جلانا, یعنی اس طرح سے کسی کو جلا دینا کہ جیسے اس کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے نا. اور وہم فیہا کالہون, کالہون کا لفظ ہے, یہ کالہن کی جمع ہے کالح, اور کالح لفظ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا اس کی ڈکشنری سے سمجھ جائیں. جب بندہ جلتا ہے نا, اللہ نہ کرے اگر کوئی جلے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اسکن جو ہوتی ہے نا, یہ پیچھے چلی جاتی ہے اور دانت باہر نکل آتے ہیں. حضرت ابن مسعود سے آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کالہون کیا ہے, تو کہنے لگے تم نے بکرے کی بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی کبھی؟ کہا دیکھیے. کہا وہ ہیں کالہون, کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جب ان کی سریاں جلیں گی تو ان کی کھال سکڑ جائے گی اور دانت باہر آ جائیں گے. کلوخ کہتے ہیں کہ جب بندے کا یہ ہونٹ جو ہے نا, یہ لٹکے, اوپر کا ہونٹ اتنا پھولے کہ یہ اوپر چلا جائے اور نیچے کا لٹک کے نیچے آ جائے اور باہر سے دانت نکل جائیں. اللہم لا تجلنا منہم. آگ کبھی سکیڑتی ہے انسان کو اور کبھی جلاتی ہے, اور وہ شخص جس کے ہونٹوں سے اس کے دانت نہ چھپے وہ ہوتا ہے کلو. اور کہا کیا جائے گا, الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. دیکھیے قصور کیا نکلا, آیتوں کو جھٹلانا نا. یہ نہیں کہا کافرون, تکفرون, تکذبون, یہ کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں. کافر تو انکار کرتا ہے, مسلمان مان کے بھی نہیں مانتا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا, ہم بدبخت, غالب آ گئی ہماری بدبختی. شقوا شقی سے پیچھے پڑ چکے ہم, بدبخت سعید کا اپوزٹ ہوتا ہے. اور کننا قوم ضالین, ضالح کی جمع. اس وقت مانیں گے, ربنا خرجنا منہا، نکال اس جہنم سے، فائن ادنا فائن ظالمون، اگر ہم دوبارہ نافرمانیاں کریں تو ہم بہت ظالم ہیں. کال اخسو فیہا ولا تکلمون، پڑے رو اس میں، مجھ سے کلام نہ کرو. حسن بصری فرماتے ہیں اہل جہنم کا یہ آخری کلام ہوگا جس کے جواب میں حکم ہوگا کہ اب ہم سے کلام نہ کرو، پھر وہ کسی سے کچھ کلام نہ کر سکیں گے، یعنی بولنے کی طاقت چھین لی جائے گی بات کرنے کی، پھر جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بھونکیں گے. اللہ اکبر. بحقی کی ایک روایت ہے، محمد بن قاب سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اہل جہنم کی پانچ درخواستیں یعنی فائیو اپلیکیشنز نقل کی گئی ہیں، ان میں سے چار کا جواب دیا گیا اور پانچویں کے جواب میں کہا گیا لا تکلمونی، ہم سے کلام بھی نہ کرو، اور یہ ان کا آخری کلام ہوگا اور اس کے بعد وہ بول ہی نہ سکیں گے. کسی سے ناراضگی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سچ میرا خیال ہے کہ جو زبان سے نہیں سمجھتے نا وہ کسی کی خاموشی سے ڈر جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شوہر جب بات کرنا چھوڑ دے نا تو بندے کو لگتا ہے کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے. اولاد کے ساتھ دیکھیں، اب تو اولاد شاید اس کی فکر کرے نہ کرے، وہ بھی کہتے ہیں چلو شکر ہے نہیں بول رہی ماں تو نہ ہی بولے، لیکن شعور والے شخص کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بات بھی نہ کرے. ایسے وقت میں کیا حال ہوگا ان کا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی تو نہیں سنی. دیکھیے سمپل سی بات ہے، جس نے زندگی میں کلام اللہ کی قدر نہیں کی، یہ اللہ کا کلام بول رہا ہے نا، تو وہاں اللہ نہیں کلام کرے گا تو وہ کہیں گے ہو کیئرس، نہیں تو نہ سے. لیکن اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. ایک ایک لفظ میں محبت چھلک رہی ہے اللہ کی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ لوگ تھے، میرے بندے، من عبادی، کیا پتا چلا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. کیا کہتے تھے وہ لوگوں کو، نمازیں پڑھو؟ نہیں، اپنی فکر تھی ان کو، ربنا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لہذا فاغفر لنا، بخش دے، ہماری خطاؤں پہ نہ جا بلکہ وارحمنا، اپنا رحم بھی ڈال دے، یعنی وہاں تک جہاں ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے نہ پہنچ سکے تو وہاں ہمیں اپنی رحمت سے پہنچا دے. لہذا کیا ہوگا، وانت خیر الراحمین، تو بڑا رحم والا. وہ تو بیچارے سیدھے سادے تھے، تم نے پتہ نہیں اس کو کیوں مولوی کے نام سے مشہور کر دیا، تمہیں وہ بڑے برے لگتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. سخر، سحر، کسی کو حقیر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا. حتی انسوکم ذکری، تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ میری بات وہ کرتے ہیں، میری یاد ہی بھول گئی، تمہیں یہ بھی لاج نہ رہی کہ یہ کس کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر کہکہے لگاتے تھے. سوچیے ذرا، جب لوگ دین کی بنیاد پہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی پہ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اوپر آسمان پہ یہ آوازیں آتی ہوں گی نا کہ تم نے مجھے بیچ میں سے نکال ہی دیا. اب تو آپ سوچیں کہ ان کی رہی سہی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے جو سوچا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، کس کا جواب ہے یہ، پیچھے مانگی ہوئی دعاؤں کا کہ جب کوئی دین پہ تمہارا مذاق اڑائے تو کو رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے دیے. وانہم ہم الفائزون، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس کے بعد بالکل آخری جو آیتیں، اور یہ جو پورا ہم پڑھ رہے تھے نا خاص طور پہ یہاں سے آگے، کہتے ہیں کہ یہ اتنی جلال والی آیتیں بوجھل ہیں کہ ایک موقع پہ ایک صحابی کہیں گئے تو اس شخص پر جن کا سایہ ہوا ہوا تھا، تو بڑی بیوقوفوں والی اور تکلیف دہ حرکتیں کر رہا تھا، تو انہوں نے ان کو کہا بھی کچھ اس کا علاج کرو، کچھ انہوں نے کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا شخص. بعد میں اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا تھا، بس میں نے اس وقت جا کے سورۃ مومنون کی آخری آیتیں پڑھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل سے کتنے جن ہلاک ہو گئے. اب میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بھی ڈر رہی ہوں کہ کہیں آپ یہ وظیفہ نہ بنا لیں کہ جنوں کو بگانا ہے تو یہ آیتیں پڑھے. نہیں، اب اس شعور سے سنیں کہ کیا پیغام کیا ان آیتوں کا، کہ جو انسانوں کے دلوں کو تو چھوڑے جنوں کے دلوں کو ہلا دے. اب اس انداز سے ذرا سوچ لیجئے، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ ذرا کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے؟ انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہگاروں سے سوال ہوگا، من موجیاں کرنے والوں سے، زندگی کی قدر نہ پہچاننے والوں سے، وقت کی اہمیت نہ پہچان جاننے والوں سے پوچھا جائے گا۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، کہیں گے ہم ٹھہرے تھے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، آپ پوچھ لیجئے سال گننے والوں سے، یعنی جو ہر سال سال گرے مناتے تھے ان سے ہی پوچھ لیں، ہمیں تو لگ رہا ہے بس ایک دن کی زندگی تھی یا آدھے دن کی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک دن کے لیے انسان نہ ختم ہونے لیے آخرت دو پہ لگا دے؟ دیکھیں ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا، چند گھنٹے ہوتے ہیں گزر ہی جاتے ہیں نا، آپ کو بھوک لگتی ہوگی تو آپ کیا کہتے ہیں، چلو اب ایک ہی دفعہ گھر جا کے کھاؤں گے، آپ کا کو نیند بھی آئے گی، آپ آرام بھی کرنا چاہیں گے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دو گھنٹے کی بات ہے، گھر جائیں گے پھر کام کر لیں گے۔ سوچیے کیا یہ اصول ہم آخرت کے لیے نہیں لے سکتے؟ قال ان لبثتم الا قلیلا، ارشاد ہوگا تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا عرصہ، یعنی اس دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی تھوڑا رہے ہو نا۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو پہلے ہی جان لیتے، آج تو مان گئے ہو، آج تو سمجھ گئے ہو، پہلے ہی مان جاتے، تم نے زندگی کو کیا سمجھا اور زندگی کیا نکلی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، عبث پیدا کیا، بیکار کھیل تماشے فن کے لیے پیدا کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ کیا سوچا تم نے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ تم نے زندگی کو فن فلیکس سمجھا، تم نے اس زندگی کی قدر نہ کی، قیمتی وقت تھا جس میں تم مالدار ہو سکتے تھے، تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں اگر رک کے ہم سب بھی خود سے پوچھیں، بہت سارے سوالوں کا جواب صرف اس ایک آیت میں ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ گمان کرتے اتنے نادان ہو، تم نے اپنی قدر نہیں پہچانی، تمہیں نہیں پتا اللہ نے تمہیں کتنا قیمتی بنایا، حیوان اور انسان کا فرق تمہیں نہیں پتا تھا، عقل دی، فہم دیا، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، کتنی کتابیں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی صرف اس لیے کہ تم فن کرو، عیش کرو، موج اور مستی کرو، نہ پلٹو، تم بچوں کی طرح کھیلتے کھاتے پیتے گزر گئے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سے اچھے عمل نہیں ہوتے؟ 15 پوائنٹس نوٹ کر لیں فٹافٹ۔ کیا وجہ ہے کہ لمبی عمر ملنے کے باوجود اچھے عمل نہیں کر پاتے؟ نمبر ایک، علم کی کمی، پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا تھا کچھ، معلوم ہی نہیں کہ کرنا کیا۔ دوسری وجہ، سستی، معلوم تو ہو گیا اب ہو رہا ہے پھر بھی سست ہے، سو سو کے گزارنا چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کام تھوڑا کریں گے، سستی سے کریں گے، تھوڑا کرنے پڑے گا، حالانکہ اپنی ہی نیکیوں کو کم کرتے ہیں۔ آپ اس کو سوچتے ہوئے ساتھ کسی بزنس مین کو بھی یاد رکھیں نا، ایک ہے جس کو بزنس آتا ہی نہیں، علم ہی نہیں، پھر دوسرا سست ہے، دیر تک سونے کی عادت ہے، تیسری چیز لاپرواہی، کیئر لیس ایٹیچیوڈ، بڑے خود کفیل سمجھتے ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے معاملے میں، خوب رکھا ہوا کام آئے گا اگلی نسلوں تک، پتہ نہیں چلتا ایک ہلارے میں سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر مناسب ماحول کا میسر نہ ہونا، اس لیے بھی نہیں ہم کر پاتے کہ ماحول ہی نہیں ٹھیک جی ہمارا۔ پھر غیر ضروری اور غیر مفید کاموں میں مصروف ہونا، سچ ہے کہ جھوٹ، آپ نکالے زندگی سے، اللہ آپ کے پاس بہترین وقت ہے، اتنا مال بچ جائے گا آپ کے پاس اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے، اپنی ذات پہ لغو چیزوں میں استعمال کرنے سے الگ ہو جائیں۔ پھر چھٹا، اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا معلوم ہی نہ ہونا، پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا خوبیاں، کیا فطرت کا شاہکار ہوں میں، کیا جوہر ہے میرے اندر۔ پھر ساتویں وجہ ہے دل کی سختی، بے خسی، چھوڑیں گے دیکھیں گے۔ آٹھویں چیز جو ہمیں اچھے کام کرنے سے روک لیتی ہے، لوگوں کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے۔ اور نویں چیز ہے ہمارے گناہ، گناہ بندے سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جب کسی نیکی کے کام سے دل اٹھنے لگے نا، اچاٹ ہو، ایک ریورس گیئر لگانے لگے، تو فوراً یاد کریں یہ کوئی اور میرا گناہ ہے جو مجھ سے یہ نیکی چھڑوا رہا ہے۔ پھر 10 ترجیحات قائم نہ کر سکنا، پرائرٹائز نہیں کرتے اپنے کاموں کو. گیارہواں, اللہ سے مدد نہ مانگنا. مانگتے ہی نہیں تو پھر ڈرتے ہیں دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ ہمیں مجاہدانہ زندگی دے. نہیں نہیں, پھر تو بڑی سخت ہو جائے گی, ساری رنگینی نہ ختم ہو جائے زندگی کی. پھر نیک اعمال کی اہمیت معلوم نہ ہونا. پھر تیرہواں سبب ہے کہ بعض مشکلات پر قابو نہ پانا. نیکی کرنے کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں نا, تو ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. ایسے ہی نہیں ہوگا, بس منع ہو گیا, نہیں کر سکتے, حالات خراب ہیں, مجبور ہیں, اپنے سارے اجر ضائع. ایک ایک قدم جو اللہ کے راستے میں اٹھتا تھا سب ختم. کاروبار ہمارا فلاپ ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر چودھویں وجہ کیا ہے کہ اپنی موجودہ حالت اور عمل پر ہی راضی ہو جانا. خیر ہے نا, اب اتنے ہی بہت ہیں, بہت ہی صبر والے ہیں, جتنے عمل ہیں بس شکر ہے, دوسروں سے تو اچھے ہی ہیں نا. پھر نیکی کے موقع کی قدر افزائی نہ کرنا, قدر دانی نہ کرنا, راضی نہ ہونا اس بات پہ کہ ہم یہ کام کریں تو ہمیں خیر ملے, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور لاس ہے نا, خود ہی کہہ دیا قوم الضالون, ہم لاس تھے, بہت طرف پھیلے ہوئے تھے, ادھر ادھر تھے. تو اللہ تعالیٰ اب سورت کے آخر میں فرماتے ہیں فتعالی اللہ الملک الحق. میرا تو دل نہیں چاہتا تفسیر کرنے کو, میرا دل چاہتا میں عربی پڑھوں, ترجمہ بھی نہ میں بولوں اور آپ سمجھ جائیں. اب آپ کو اتنا اچھا ترجمہ یاد ہو جائے, فتعالی اللہ الملک الحق, تو فوراً آپ کا دل کہے کہ اس کا مطلب ہے پس بڑا بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. کس چیز سے اعلی بلند ہے؟ بے مقصد تخلیق سے. وہ ندانوں کی طرح, بچوں کی طرح ابس کام نہیں کرتا. ایسے ہی بیٹھے رام کی طرح بیٹھے گھر بنا دیا, لیلا بنا دی, سیتا کے ساتھ کام کر دیا, ایسے ہی بیکار بے مقصد نہیں. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی الہ مگر وہ. رب العرش الکریم, وہ ہے رب عرش کریم کا, عزت والے عرش کا رب ہے, تمہیں بھی عزت دینا چاہتا ہے. پھر بھی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوچھتا ہے جس کی لا برہان لہو بھی, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی, ایسے سارے مشرکوں کا کیا حال ہوگا؟ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, تو اس کا حساب ان کے رب کے پاس ہوگا, رب لے گا حساب ان سے زندگی کا اور ان چیزوں کا. اور فیصلہ کیا سنا دیا, اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے. پہلی آیت کیا تھی سورت کی؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, فلاح پائی ایمان والوں نے. اور آخر میں کیا کہہ دیا؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, کافر نہیں فلاح پاتا, چاہے وہ دنیا کے اندر کتنے ہی کام کر لے, کتنی ہی کوششیں کر لے, کیا کریں پھر, کیسے کامیابی اور فلاح لیں؟ دعائیں مانگے رب سے, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب بخش دے مجھ کو اور رحم فرما مجھ پر, اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا. نبی کی دعا امت کو لگے گی اگر امت چاہے گی, خود بھی اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. اور بعض نے کہا چونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے مانگ لیے, تو ہم چل رہے ہیں وہی کرنے جو ہم پہلے سے کرتے تھے, سب کچھ وہی کریں گے جو ہماری زندگی میں تھا. یا دیکھیے یہاں اغفر اور ارحم, ان دونوں کے مفعول کا ذکر نہیں ہے, یعنی کون سا گناہ معاف کر یہ نہیں بتایا, اور کس چیز پہ رحم فرما یہ نہیں بتایا. کیوں؟ تاکہ جامعیت رہے, یہ دعا جامع ہو جائے کہ ہر طرح کا گناہ معاف کر دے اور ہر حال پہ رحم کر دے, میرا ہر قول, میرا فعل, میرا عمل جو اس دنیا اور آخرت میں مجھے تکلیف دینے والا ہے, اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے اور ہر نیکی کی توفیق دے اور مجھ پہ رحم کر تاکہ میں مزید نیکیاں کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فر میں ہے میرے گناہ معاف کر دے, اور برحم میں ہے کہ مجھے اور نیکیوں کی توفیق دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اور تو بہترین رحم کرنے والا. تو یہ تھی سورت المومنون. ہم اپنے آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا ایمان کا مزہ پایا ہے. کیا واقعی چاہتے ہیں کہ ایمان ملے, فتح ملے, کامیابی ملے؟ اگر کوشش کریں گے تو ملے گی ضرور. یاد رکھیے, اللہ کی ذات ہمیں کبھی کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتے جو ہم نہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر پوچھے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو ابھی تک آخرت کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں. بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے نا سنجیدہ, لیتے ہیں نا لوگ اہم, اپنا گھر بنانا ہے اہم سمجھتے ہیں, بچوں کی تعلیم ہے نا اہم, ہر چیز کو اہم سمجھتے ہیں, کتاب, آخرت, بس رسمن دین کی باتیں ہیں ٹھیک ہے, اس کو سنجیدگی سے سمجھے ہی نہیں. تو زندگی گزارنے کے پھر دو ہی راستے ملے آخر میں. ایک ہے آخرت کو بھول کر زندگی بسر کرنا, بے عقلوں کا یہ راستہ ہے, اور دوسرا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا, یہ ہے عقل مندوں کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حال بہتر کرے. اب دیکھیں دنیا میں جب بہت گرمی ہوتی ہے نا, آپ پاکستان کی کوئی گرم دوپہر یاد کریں, پاکستان میں جب بہت گرمی ہوتی ہے تو لوگ باہر سے آتے ہیں نا تو ان کو غصہ چڑھا ہوتا ہے, ایک دم بندے کا موڈ بگڑ جاتا ہے. جب بجلی گئی ہو, پسینے آ رہے ہوں, دل چاہتا ہے مسکرانے کو, تو آپ سوچئے کہ دنیا کی گرمی میں مسکرانے کو دل نہ چاہے تو جہنم میں کیا ہنسنے کو دل چاہے گا؟ وہاں تو پھر واقعی کالے ہون کی کیفیت ہوگی نا, بگڑی ہوئی جلی ہوئی تصویریں ہوں گی نا وہاں انسانوں کی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان اللہ عم الشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإن نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا وكنا قوما ضالين. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بہت ہی خوبصورت تلاوت خوبصورت آیات اصلاح کرنے والی ہمارے سوالوں کے جواب دینے والی یہ اللہ پاک کا معجزہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں جو ہمارے ذہن میں حالات آتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس دن کی تفصیل میں آ جاتے ہیں کیونکہ میں نے پرسنلی جب بھی میں خود بھی کلاسز لیتی رہی ہوں قرآن کی یقین کریں ہر کوئی یہی کہتا تھا پہلے بھی کہ دیکھیں میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے تو آج اللہ پاک نے یہ قرآن میں کہہ دی ہے تو ابھی بھی جتنی بار اس قرآن کو سنتے ہیں ہر دفعہ اللہ پاک آپ کو نئے سرے سے نئی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور اس کی اصلاح فرماتے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت آیات جی کیا سیکھا آج کی اپنے لیے جی جو آخری آیات ہیں نا اب حاسب تم انما خلقناکم عبثا وان علیکم لا ترجعون یہاں سے لے کر اینڈ تک رب الرحیمین یہ پھر ان کو ہائی لائٹ کر لیں اور ان کو آپ نے یاد کرنا میمورائز کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سورہ جو ہے المومنون کی سٹارٹ کی بولا تھا 11 اولئکہم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ٹھیک ہے یہ کوشش کیجئے گا ہائی لائٹ کریں ٹائم نکال کے ان کو ضرور یاد کریں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کیونکہ ان کو سننے میں کرنے میں جو ہے بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس اتنا میٹیریل جیسے پیچھے آپ کو علی من آیات امنا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل وہ والی اور سورہ البقرہ کا پہلا رکوع کہا تھا پھر آخری جو ہے تین آیات اللہ ما فی السماوات وما فی الارض اس طرح کی جو ہے نا خوبصورت جو آپ کو لگتی ہوتی ہیں وہ ضرور ہائی لائٹ کیا کریں ان کو میمورائز کیا کریں اور اپنی جو ہے تلاوت میں شامل کریں اور قرآن مطلب خاص کر نماز میں اگر سب سے بیسٹ طریقہ ہے جو ان آیات کو یاد رکھنے کا ٹھیک ہے جی سو ہیپی ٹو گیٹ آنسر آف مائی سچویشن دیکھ لیں کیونکہ ہمیں صبر چاہیے نا صبر کرنا ہے ہم نے ہر طرح کے حالات میں چاہے وہ گھر سے ہوں باہر سے ہوں اس میں تھوڑا سا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہی امتحان لے رہے ہوتے ہیں ہمیں ہی بلکہ نکھارا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے مطلب صبر کے لحاظ سے آپ کے لیے یہ ٹریننگ ہے جی صبر اور صلات کے ساتھ، بالکل صحیح بات ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے ہم سب کی نا، کہ دیکھیں حالات یہ نہ بولیں کہ ابھی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے اوپر کبھی بھی حالات نہیں، اگر اچھے ہیں برے ہیں، اچھے ہیں تو برے آئیں گے، برے ہیں تو اچھے آئیں گے، کیونکہ کوئی وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے استقامت پکڑنی ہے، مضبوطی پکڑنی ہے. جی دعائیں تو ضرور کرنی ہے نا، دعاؤں کے بغیر تو کوئی حال نہیں ہے. صدقہ و خیرات کو اپنے اوپر لازم کر لیں، نوافل کو، یہ جو بار بار جو دعائیں پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے کتاب و دعا ہم پڑھے ہیں، اسی سے ریلیٹ کر لیں نا، کون سی دعا ہے اور کس موقع پہ نہیں سکھائیں. اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں، ہمیں کوئی وظائف بتائیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، ہم وہ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کوئی کہتا ہے جی جادو کر دیا، کوئی کسی نے آنا کہ جادو کا بہترین حل ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، انشاءاللہ آگے دوبارہ پڑھیں گے. معوذتین ہے سورت فلق اور سورت ناس، چاہے آپ بیماری کی حالت میں، آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے اس وقت بھی اپنے اوپر بار بار ان 11 ملا کر 11 آیات بنتی ہیں، اور جب آپ نے میں ہمت نہیں رہی تھی تو حضرت عائشہ کو بولا تھا. اس کے علاوہ بھی جب آپ پہ جادو کیا گیا تھا اس وقت بھی آپ جو ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس سے پہلے جتنے بھی اذکار کرتے تھے ان کو چھوڑ کے انہیں کو جو ہے شروع کیا تھا. جی بالکل، لاٹس آف دعا ان دس سورا. تو یہ کوشش کرنی ہے، جیسے ابھی یہ آیت نمبر ہے 97 اور 98 ہے نا، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. یہ ابر ساتھ ہے، بہت آسان سی دعا بھی ہے، اور اس میں اور بھی کافی ساری جو بتائی ہیں وہ میں نے کچھ آپ کو ایپ پہ شیئر بھی کر دی ہیں، کچھ مجھے ادھر کلاس میں نہیں ملی اس طرح سے شیئر کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر چکی ہوں، وہ ضرور آپ ہائی لائٹ کریں ان کو اپنے پاس، اپنی رائٹنگ سے خوبصورت سا لکھ کے اس کی ٹرانسلیشن لکھ کے سامنے لگائیں کہ آپ خود بھی یاد، کیونکہ جو چیز آپ خود کرتے ہیں دوسروں کو اس میں شامل کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. جی اور کیا سیکھا یہاں سے، ان آیات سے کیا سیکھا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم گرامر کرتے ہیں، گرامر کرنی ہے آج بہت ہی زیادہ. ماشاءاللہ استاذہ جی نے ڈیٹیل کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں بتائی ہیں، مفہوم تفسیر کے ساتھ دعا مانگے تو زیادہ امید اینڈ حوصلہ ہوتا ہے. جی بالکل، الحمدللہ آلریڈی ہم لوگ پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کہ صرف ایک آیت کو ہم ایک طرح لیتے ہیں لیکن اس کے کئی طرح سے جو ہے پہلو آ جاتے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے مانگنا ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں. جی اور اس کے علاوہ کیا سیکھا ہے آپ سب نے، جی جلدی جلدی بتائیں. 15 پوائنٹس اپنا جائزہ لینے کی، صحیح بات ہے، وہ سب نے لکھے ہیں، لکھے ہیں تو ضرور یہ جو آپ نے واٹس ایپ کے گروپ اس پہ بھی شیئر کریں کہ جن لوگوں پہ مس ہو گئے ہیں وہ لوگ اپنے پاس یہ لکھ لیں. ہاں جی ان کو نیٹ سا، جی سنیا آپ ہی اگر ڈیوٹی لے سکتے ہیں تو لیں، اس کو بہت خوبصورت سا لکھ کے، جی عائشہ آپ یا کوئی بھی لکھ کے ان کو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کریں کہ جن کے مس ہو گئے ہیں، یا پھر بٹوین سرکل جاریہ ہوگا کہ باقی لوگ بھی اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے، مجھے 2 سیکنڈ پلیز دیں، صرف 2 سیکنڈ دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر، ویٹ کرنے کا شکریہ آپ کا. ہاں جی آپ مس کر گئے، جی ٹھیک ہے، جس نے بھی یہ کمپلیٹ کی ہے نا تو کوشش کریں، یہ جی سمیا آپ یا عائشہ خالد آپ جو نا دونوں آپ سینڈ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے گروپ میں. پھر آپ لوگ لکھیں ان کو، یہ جو پوائنٹس بتائے ہیں نا ان کو بہت خوبصورت سا کر کے لکھ کے گھر میں آپ لوگ لگائیں سامنے، یہ آپ ہوم ورک سمجھیں میری طرف سے. جیسے پیچھے آپ کو دعا دی تھی یہ جو ہے سفر کی دعا یاد کرنے کے لیے، کیا سب نے دعا وہ یاد کی تھی، سب کو یاد ہے؟ کیونکہ ابھی دعاؤں سے بات ہو رہی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں، پھر بات ذہن سے نکل جاتی ہے. جی الحمدللہ، جن لوگوں نے نہیں کی ابھی دوبارہ سے ان سے کہتی ہوں یہ جو دعا آپ کو بھی بتائی جاتی ہے کوشش کریں، دیکھیں کلاس کے ساتھ کریں گے نا جلدی کر دیں گے، چاہے آپ کتنے بھی بزی ہیں، لیکن آپ بولیں نا ہم بعد میں کریں گے تو یقین کریں کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کریں، ضرور کریں. صحیح اس پہ دیکھیں آیت نمبر ہے 109 میں پھر دوبارہ ایک دعا آ رہی ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس بخش دے ہم کو، رحم فرما ہم پر اور تو بہترین رحم کرنے. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ واقعی اب ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں نا اس قرآن پہ، اس نبی پہ. یہ جو چیزیں ہمیں اس قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی، ہم کیا کہتے ہیں وسمعنا واطعنا، ہم یہ نہیں کہتے وسمعنا سنا اور ہم نے وہ اسوئینہ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنی نہیں کرتے. کیونکہ قریش مکہ جتنے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سنا تھا، ان کو جب کہا جاتا تھا تو سامنے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم مان رہے ہیں، نہیں کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کوشش کرنا ہے جو ہم پڑھتے جائیں، جو سیکھتے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈال دے، ہمارے اوپر اس کو نافذ کر دے، بلکہ ہمارے اندر اس کو ڈال دے. کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے. ضروری نہیں کہ ہم نے بس ارادہ کرتے جائیں گے نا، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی کرے گا. خاص کر یہ جو دعائیں حصول علم کی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پھر ہاتھ کر یہ جدا شور کے ساتھ، اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ٹھیک ہے، میں سوال کس چیز کا کرتا ہوں؟ نفع مند علم کا، پاک رزق کا، اور فائدہ پہنچانے والا علم کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے اچھے طریقے سے آنی چاہیے اور ہمیں اس کا شور کے ساتھ ہمیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی دعا ہے، دعا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے، اور یہ جو لاسٹ والی دو آیات ہیں یہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں، کیونکہ میں نے بھی یاد کی ہوئی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی یاد کرو، یہ ہے بھی بہت خوبصورت ہے. آپ کا حسب تم، اس کی آیات میں صرف ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے. کیا بلا سمجھا تھا تم نے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو بیکار، اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 115. اگلی آیت، فتعال اللہ المالک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ، بادشاہ ہے سچا، نہیں کوئی الہ مگر سب ہے عرش کریم کا. پھر اگلی آیت ہے، آیت نمبر 117 میں، فمن يدعو مع اللہ الہ آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا، نہیں کوئی دلیل اس کے ساتھ اس کی، تو بے شک حساب اس کا اس کے رب کے پاس ہے، وہ بے شک نہیں پلا پائیں گے. جو لاسٹ پلے تو بہت ہی خوبصورت ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. آمین یا اللہ، آمین ثم آمین. اتنی خوبصورت تفسیر ہے کہ مقصد تخلیق سے اللہ بے نیاز. بالکل جی، بالکل، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز ہمیں اس میں بتائی گئی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بعمل بنا دے، کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ہم لوگ مس کر دیتے ہیں. یہ جو بھی سیکھا کریں، کوشش کریں آپ کے فرینڈس کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، ان کو لازمی بات کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں. اس سے یہ ہو جائے گا کہ لوگوں تک علم پہنچے گا کہ ہم نے کیا اس میں سے سیکھا کیا ہے. اسے لوگ جو ہیں زیادہ متاثر کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف قرآن سے جوڑنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کرتے ہیں مفتاح القرآن. با عمل ہے مین کی آف سکسیس، مین کی آف سکسیس، بالکل جی، مین جو کی ہے وہ سکسیس کی با عمل ہونا ہے. ٹھیک ہے، بالکل، الحمدللہ، جی صحیح ہے. ابھی انشاء اللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں مفتاح القرآن. تو لاسٹ جو آپ نے مفتاح القرآن کیا تھا، کہاں تک کیا تھا؟ جی مجھے کوئی بتائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. پیج نمبر 20 and 21 and 22. ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل صحیح. کیا تھا؟ ہم نے واؤ جزم الف کے ساتھ جمع کا. ٹھیک ہے، پھر میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر کے ان شاء اللہ پیج نمبر 23 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آسان تھا. 21 تک کیا تھا وہ، پھر آگے سے تھوڑا سا آگے بھی لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے پیج نمبر 20 کھول لیں آپ لوگ، وہاں سے دیکھیں. تو میں بالکل شارٹ کروں گی کیونکہ آپ لوگوں کو ایگزامپلس کے ساتھ سکھایا تھا، بتایا تھا، تو آسان ہے. یہاں پیارا ہے کہ واؤ جزم الف، واؤ جزم نون کے اوپر زبر ہو، پھر یا میں آپ کو سکون بولوں گی نون کے اوپر، میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ فتحہ دومہ کسرہ، فتحہ زبر کو بولتے ہیں، دومہ پیش کو بولتے ہیں، کسرہ زیر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. واؤ سکون الف ہے، پھر واؤ سکون نون فتحہ کے ساتھ ہے، پھر یا سکون نون فتحہ کے ساتھ ہے. اب یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کر کے، تینوں کا جو ہے مین آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی یہ یہاں بھی آئے گی ایک تو ان کی ٹرانسلیشن سب کیا جائے گا، نمبر دو یہ جمع مذکر یعنی میل کو ظاہر کرے گی، جمع میل کو. اب کسی نے اب یہاں پہ دیکھیں قالو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے، کفرو ان سب نے کفر کیا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پورے قرآن میں زیادہ سورہ نساء یا کچھ جگہ پہ خواتین کو مخاطب کر کے علیحدہ سے بتائیے، لیکن نارملی جب قالو عملو فعبدوہ یہاں پہ جیسے آیت ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جن سب نے ہماری آیات انکار، اب جو وہ لوگ ہیں نا اس میں صرف مرد نہیں آئیں گے، عورتیں بھی ہیں، سب لوگ، ٹھیک ہے، بے شک وہ سب لوگ یعنی مرد اور عورت جن سب نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ادھر مجھے تھوڑا سا کمنٹس دیں تو مجھے لگے کہ آپ لوگوں کو واقعی میں تھوڑا سا ریوائز کر یہاں سے مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جی. الحمدللہ. سب سے پہلے واؤ سکون الف کا میں نے جیسے بتا دیا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، واؤ سکون الف ہمیشہ فیل کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو واؤ سکون نون فتحہ کے ساتھ ہے یہ اسم اور فیل دونوں میں کبھی کبھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو لاسٹ والا دونوں میں لکھا ہے کہ نون جو ہوتا ہے ہمیشہ زبر والا یعنی فتحہ والا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے یہاں پہ مثالیں دے دی ہیں، مسلمون، کافرون، عامرون، ظالمون، ٹھیک ہے. پھر تھوڑا سا ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے سے پھر تھوڑا سا چلیں گے تو آپ کو بھی. پھر افعال کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ، فعل کی ہم نے دیکھی ہے، ہم نے نشانی پیچھے دیکھی ہوئی ہے کہ جب بھی فعل سے پہلے یا تا حمزہ نون آئے گا تو وہ فعل ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں ینفقون یا بھی آ رہا ہے اور کونا بھی آ رہا ہے تو یہ فیل میں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ فیل میں کیا ہم نے پڑھا ہوا اس کی ڈیفینیشن میں، کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے زمانے کا ذکر آتا ہے. اسم میں تو آپ کو پتہ ہے کسی شخص چیز یا کسی کتاب کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے. اگر یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں ان کی ڈیفینیشن رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اب افعال میں ہم نے تھوڑا سا نوٹ بھی پڑھا تھا کہ نوٹ میں نمبر ایک، اگر فیل کے آخر میں واؤ سکون نون فتحہ کے نون پر زبر کی بجائے زیر آ جائے، جو زبر ہے نون کے اوپر جو زبر ہے اس کی بجائے زیر آ جائے تو ترجمہ مجھے، مجھ سے میری. آپ کیسے؟ فتقونی، اطیعونی، فرہبونی. پھر انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ کیا تھا، فتقونی کے بجائے فتقونی، نون زیر یا نی تھا، اطیعونی تھا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا آپ نے ٹرکی یاد رکھنے ہیں اور اس کا میں نے جیسے آپ کو بولا تھا اگزامپل دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو لاسٹ والا تھا یا کے اوپر سکون ہے اور نون زبر کے ساتھ، یہ والی علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگزامپل بھی بتائی تھی، یہ آپ نے ذہن میں لازمن رکھنا ہے، یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آئے گا. مسلمین، اسلام لانے والے. اب اسلام لانا ایک صفت ہے، کفر کرنا ایک صفت ہے، صبر کرنا ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک صفات میں آ رہی. خالدین، ہمیشہ رہنے والے، یہ ایک صفت ہے، یہ اس میں آئے گا. اب اس کو آپ فیل نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ آیات کو کیا ہوا بتایا ہوا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں سب کافروں کو، ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تین چیزیں ہوگی کلیئر. اب اس میں بھی ایک نوٹ انہوں نے دے دیا ہے، اگر فعل کے شروع میں علامت تا اور آخر میں علامت یا کے اوپر جو جزم ہے اور نون فتحہ بھی ہو تو اس صورت میں اس مفہوم جمع مذکر کی بجائے ایک مونس ہوتا ہے. یہ بہت کم آئے گا ذکر اور یہ صرف خواتین کے لیے، جہاں بھی جیسے حضرت مریم کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، تأمرینا تو مونس حکم دیتی ہے، تعجبینا تو تعجب کرتی ہے، فانظری ماذا تأمرین پس تو دیکھ تو مونس یعنی کیا حکم دیتی ہے، ٹھیک ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا تو مونس اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف حضرت سارا کا ذکر آ رہا ہے جب ان کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ میں نے دوبارہ ریوائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے میں نے جانا ہے تو آپ کو یہ تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے. جی، کسی کو کوئی کوشچن ہے تو یہاں سے پوچھے، تو نہیں تو میں نیکسٹ پیج نمبر 23 سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایگزامپلس ہم نے اس کی دیکھی تھی تو انشاءاللہ اگلا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. جی، باقی لوگ بھی ٹائپ کریں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ بھی ہے تو ابھی پوچھے، ورنہ میں جو نیکسٹ ہے پیج نمبر 23 سے سٹارٹ کرنا ہے. جی کیونکہ میرے خیال میں کیونکہ اس دن ہم نے ایگزامپلس ڈھونڈی تھی، کلیئر ہے الحمدللہ، صحیح ہے. انشاءاللہ یہ ابھی اس کی آگے جو ایکسرسائز آئے گی نا، آپ سب نے کوشش کرنی ہے سوری میرا تھوڑا سا گلا ہوگا خراب. آپ سب نے لازمن کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی ٹرانسلیشن اور ہمیں اس میں ساری چیزوں کی سمجھ آئے تو ایکسرسائز لازمن کریں. پیچھے بھی کافی لوگوں نے کی تھی لیکن زیادہ تر نے ڈر کی وجہ سے، جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں مجھے پرائیویٹ سینڈ کریں، ساری غلط بھی ہوگی تو کیا ہو جائے گا، لیڈ پینسل یوز کریں، اس کو جب میں کلاس میں دوبارہ کراؤں ویسے نیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک غلط تھوڑی سی کسی میں مسٹیک ہو جاتی ہے کریں گے تو اس کو بعد میں جب اس کی مسٹیک اصلاح ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو بھولے گی نہیں کہ یہاں پہ میں نے مسٹیک کی تھی، مجھے کبھی اب دوبارہ ویسے نہیں ہوگی، مجھے پتا یہاں پہ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 23. یہاں پہ دیکھیں گول تار ہے، اس کو تائے مربوطہ بھی بولتے ہیں، یہ میں آپ کو انشاء اللہ وہ سینڈ کر دوں گی انشاء اللہ اس کو تائے مربوطہ. پھر دیکھیں یا سے پہلے کھڑی زبر ہے، پھر الف کے اوپر مد اور حمزہ آ رہا ہے، پھر ہے الف اور تا تا. ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے یہ بڑی یہ جمع کے لیے آئے گا انشاء اللہ، یہ آگے بتائیں گے تو انشاء اللہ آپ کو سمجھ آئے گی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ تمام علامتیں مونس اسم کے آخر میں آتی ہے اور مومن ان کا الگ اردو ترجمہ کرنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، پیچھے جو ہم نے تین جو پڑھی ہے نا کیٹاگریز، جیسے واو کے اوپر جزم ہے اور الف ہے، پھر واو کے اوپر جزم اور نون کے اوپر زبر تھی، پھر اسی طرح یا کے اوپر جزم اور نون، وہ جمع مذکر کے لیے آ رہی تھی. جمع مذکر یہ صرف بتانے کے لیے اب لیے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام علامتیں مونس اسم کے آخر میں آتی ہیں. یہاں پہ میں کہہ رہی دوبارہ آپ سو لنک دوبارہ سینڈ کر دیتی ہوں، اگر ان سے مس ہو گیا ہے پیج نمبر 23 کھولیں. یہ تمام علامتیں مونس اسم کے آخر میں آتی ہیں اور عموماً ان کا الگ اردو ترجمہ کرنا ممکن نہیں، پاسبل نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں گول تا، یہ علامت واحد مونس کو ظاہر کرتی ہے، مثلاً مسلمتن اسلام لانے والی. اب ایک کہ کیونکہ ایک کا ذکر آ رہا ہے، توبہ توبتن یا توبہ تو کہہ لیں، توبہ کافرتن کفر کرنے والی، جنتن باغ. اب آیات سے دیکھ لیتے ہیں، وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تیرا رب بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، کیونکہ گوتا آ رہی ہے یہ اسم ہوگا. پھر دیکھیے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد سے اپنی فرما بردار امت بنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اب اگلا دیکھ لیں جی، اس میں کوئی مسئلہ ہو واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پلیز ادھر بتائیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی رسپانس کم لوگ دے رہے ہیں نا، اس لیے شاید میں الگ سے شاید میں بول رہی ہوں تو آپ لوگ نہیں، جس کو نہیں آتا وہ لازمن پوچھے. ٹھیک ہے، جس کو کہیں سے بھی نہیں سمجھ آؤں گی، اگر یہاں پہ بھی بعد میں آپ ایکسرسائز کرتے ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پلیز مجھے پرائیویٹ آپ میسج کرو، آڈیو میں سینڈ کرو، انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے کہ بہت مشکل مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ٹرکی ہے. آلریڈی آپ لوگ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا پتا نہیں اس میں کیا کچھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب گول تا سب سے پہلے ہم نے دیکھ لی، یہ تو میمورائز ہے، کرنے پڑے گا، مطلب رٹا نہیں لگے گا. دیکھیں کسی بھی چیز میں رٹا نہیں چلے گا، یہ رٹا دیکھیں ابھی آپ ساتھ ساتھ ابھی کریں گے نا، شروع میں جب آپ سیکھ رہے تھے نا، کوئی بھی آپ کو اگزامپل قرآن کی دیتی ہوں، جب آپ نے فرسٹ ڈے قرآن میں سٹارٹ کیا تھا تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ ابھی بھی اگر آپ کسی نے نوٹ کی ہو، اپنی فیلنگ اس میں کچھ لکھا ہو، آپ کا اصلی ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اتنا بہت مشکل لگ رہا تھا، اور تفسیر بھی کرنا کس طرح کرنا ہے، کیسے پوائنٹس لینے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی بک کروائے گی، ساتھ ساتھ آپ کو بتایا گیا، پھر اللہ پاک نے خود ہی آپ کو سکھا دیا. اب بھی یہ جو گرامر ہے یہ مشکل نہیں ہے، آلریڈی آپ لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہو، لیکن یہ تھوڑی سی جو ٹرمینالوجی یہاں پہ استعمال ہوئی ہے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے ہر حرف کو قرآن کے سمجھنے کی ٹوٹلی ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے، ہم عربک سیکھنے نہیں ہے، یہ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم، یہ مفتاح القرآن کیا ہے، مفتاح کھولنے والی القرآن، قرآن کو ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ کو ہم تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں، وہ بھی بہت شارٹ سا، بہت شارٹ سا، اتنا لمبا نہیں ہے، صرف تھوڑ سی پہچان کے لیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے گولتا دیکھیں، یہ علامت واحد مونس کو ظاہر کرتی ہے، جیسے مسلماتن، توباتن، کافراتن، جنتن. اب نمبر دو ہے، یا سے پہلے جب کھڑی زبر آتی ہے، اسم کے آخر میں یا اور اس سے پہلے حرف پر کھڑی زبر بھی واحد مونس کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں ہے. سب سے پہلے پچھلا ہم نے جب مسلماتن دیکھا ہے، گولتا جہاں بھی آئے گی، اس کو میں تائے مربوطہ نہیں بولوں گی، گولتا ہی کہتی ہوں، وہ آپ کے لیے آسان ہوگا، جہاں بھی گولتا آئے گی یہ واحد مونس کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے سٹارٹ میں کہ گولتا یا سے پہلے کھڑی زبر، الف مد اور حمزہ ہو یا الف تا ہو، یہ جو ہے یہ ساری مونس اسم کے آخر میں آتی ہیں، فیل کے آخر میں انہوں نے نہیں بتایا، وہ اگر کوئی آئے گا اسیفل کیس میں تو وہ ادھر ایکسپلین کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ مونس اسم کے آخر میں آئیں گی. ٹھیک ہے، فیمیل کے. آپ جو انہوں نے یہاں پہ بتا دیا ہے، نمبر دو، اسم کے آخر میں یا اور اس سے پہلے حرف پر کھڑی زبر بھی واحد مونس کی علامت ہے، اور یہ یا پڑھنے میں نہیں آتی بلکہ صرف لکھنے میں آتی ہے. مثلا کبرا، ٹھیک ہے، بڑی، اولا، پہلی، الذی یصل النار کبرا، نار کبرا، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اور البتہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے پہلی دنیا سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. یا جو وہ لکھنے میں ضرور آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، لیکن یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ کیا ہے، یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور یہ مونس کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے جو الف مد ہے اور حمزہ، اسم کے آخر میں حمزہ اور اس سے پہلے الف مد بھی واحد مونس کی علامت ہے. مثلا دئی دعا، سفید رنگ کی، سفراؤ، زرد رنگ کی، یہ ہم سفراؤ جیسے بکرا میں ابھی ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر دیکھیں بھائی دعا لذت للشاربین، سفید رنگ کی ہوگی جنت کی شراب جو سراسر لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، بھائی دعا سفید، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگی، سفید، سفراؤ زرد رنگ پیلا. ٹھیک ہے، پیلا تو پیلا اس طرح کا ہوگا. انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کے، البقرہ میں ہم اس کا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. جہاں بھی یہ علامت آئے گی حمزہ اور اس سے پہلے الف کے اوپر مد ہو تو یہ واحد مونس کی. فور پیج بھی دیکھ لیں، الف اور تا، ٹھیک ہے، یہ علامت جمع مونس کو ظاہر کرتی ہے اور ترجمہ سب کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے جمع مذکر میں دیکھا نا، جو ہے یا جزم نون زبر سے پہلے یا جزم آئے گی تو وہ ہمیشہ سب اس کا بھی ٹرانسلیشن ہوگی، اور جیسے مسلمینی، مسلمینا، کافرینا ہم نے پیچھے پڑھا ہے ابھی پیج نمبر 22 پہ، اسی طرح اب یہاں پہ الف تا جمع مونس کو ظاہر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا بس بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ جمع مونس ہے، وہاں پہ جمع مذکر کے لیے تھا. آپ یہاں پہ جو الف تا کا بتایا ہے کہ قرآن مجید میں عموماً الف تا کے الف کو کھڑی زبر سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ الف نہیں ہوگا تو کھڑی زبر لکھے ہوگی، جیسے مسلمات، ان مسلمان سب عورتیں، مومنات، ان ایمان لانے والی سب عورتیں، قانتات، ان فرما بردار سب عورتیں، عابدات، ان عبادت کرنے والی سب عورتیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، حرام کر دی گئی تم پر سب مائیں، تمہاری سب بیٹیاں، تمہاری سب بہنیں، تمہاری سب پھوپیاں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، ٹھیک ہے، اللہ نے سب مردوں اور سب عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے، جنات مومنات. ٹھیک ہے، انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اب نوٹ، یہ بھی ایک تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا، نوٹ کبھی مذکر اسما جو مذکر ہے میل ہے وہ اسما یا جمع کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, جس طرح یہاں پہ ہم نے نارملی پڑھا یہ جمع مونس یعنی فی میل کے استعمال ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ یہ میل کے جو اسم ہے اس کے اینڈ میں بھی آ جاتی ہے, جیسے طلحۃ, حذیفۃ جو ان کے نام ہے عربک, اسامۃ, سلامۃ, ملائکۃ, آلہۃ, السنۃ, افئدۃ, یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح علامت حمزہ سے پہلے الف مات بھی جمع کے آخر میں استعمال ہوتی ہے, مثلا علماء, رحماء, شہداء, اشداء, اشیاء, اباء, ابناء. یہ آسان ہے, یہ ہم نے آلریڈی دیکھی ہے. جی ادھر تک سب کلیئر ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو پلیز بتائیں, ورنہ ہم اس کی تھوڑی سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی الحمدللہ. جی باقی لوگ کدھر ہیں؟ کوئی رسپانس نہیں دے رہا. جی سارے ضرور بولیں کیونکہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تو اس کی ہم اگزامپل سورہ النساء ففتھ, اگر آپ کے پاس مصحف ہے تو اس کو پلیز پارا نمبر 5 اینڈ نکالیں. کیونکہ آج کے لیسن میں اتنی زیادہ اگزامپل نہیں ہے, اس کو ہم جو ہے پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پارا نمبر 5 یا 4 کا اینڈ, وہاں پہ کافی ساری اگزامپلز آ رہی ہیں, تو باقی ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جی جلدی سے نکال لیں, اس میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں پھر مجھے ساتھ ساتھ بتائیں, اس میں باقی آپ لوگوں کا بھی کلیئر ہو جائے گا. جی سورہ نساء جو آئے 4 پارا ہے نا, اس کے اینڈ والا جو آخری آئے تھا آیت نمبر 23, جی سب نے نکال لی؟ یہاں پہ 1 ٹائپ کر دیکھیں, مجھے پتا ہو تو میں سٹارٹ کروں. ٹھیک ہے, پھر ان شاء اللہ آپ کو بریک دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جی آیت نمبر 23 میں دیکھیں, اس میں آ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم اماتکم خالاتکم. اس میں دیکھیں کم تو آ رہا ہے لیکن اماتو, کیونکہ کھڑی زبر جیسے ابھی ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ بعض دفعہ قرآن مجید میں الف کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے. جی آیت سورہ النساء جو ہے آیت نمبر 23 4th پارا کی لاسٹ آیت. ٹھیک ہے, کیونکہ 5th پارا ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا بن کے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں تو اس سے پھر آپ کا کلیئر ہو جائے گا. جی جی آیت نمبر 23 4th پارا کا لاسٹ آیت ہے جو یہ 4th پارا کی. ٹھیک ہے, اس میں ایگزامپلس کافی ساری ہیں, میں کہ یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں تو باقی آگے پھر کرتے جاتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, جی سورہ النساء, جی سورہ النساء 4th پارا کے اینڈ میں وہی ہے نا سورہ النساء. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ, جیسے شروع اُمَّهَاتُ ہے نا, یہاں پہ دیکھیں کھڑی زبر آ رہی ہے, پھر بَنَاتُ کُم میں بھی کھڑی زبر آ رہی ہے, الف میں انہوں نے لکھا ہوا. ٹھیک ہے, وہ پھر ہے بَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. ٹھیک ہے, یہ ساری ایگزامپلس کس کی آ جائیں گی؟ جی یہ ساری ایگزامپلس کس کی آئیں گی؟ جی پتا چل رہا ہے آپ کو سب کو؟ آیت نمبر 23 سورہ النساء, جی جی مونس سے, شاباش, جمع مونس کی. ٹھیک ہے, صرف مونس نہیں آئے کہ جمع مونس کی ہے. ٹھیک ہے, الف تا ہے نا, کیونکہ کھڑی زبر انہوں نے ابھی بتایا ہوا نا کہ جمع مونس میں اگر بعض دفعہ الف تا نہیں آئے گی تو کھڑی زبر جی مونس کیا, جمع مونس کی. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھیں ایک اور آ رہی ہے نسائکم. ٹھیک ہے, یہ کس کی ہے, کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کے آخر میں آ رہا ہے, حمزہ اس سے پہلے مادر ہے, یہ بھی واحد مونس کی علامت ہے, لیکن تمہاری عورتیں یہاں پہ جمع کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بعض کا جمع کے لیے بھی آئے گا, انہوں نے یہ بتایا تھا نا کہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس میں آ رہا ہے وربائبکم. ٹھیک ہے, جی اتنی سمجھ آ رہی ہے جو میں ہمیں بتا رہے ہیں, ابنائکم اور تمہارے بیٹے. یہاں پہ بھی دیکھیں حمزہ سے پہلے الف کے اوپر مد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وحلائلو, حلائلو تو نہیں آئے گا لیکن کم کو نکالیں, ابنائی یہ جمع کا ہے تو یہ جمع میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کم کو ہٹا دیا جائے.
جی اس کے علاوہ آپ کو کوئی اگزامپل مجھے آیت نمبر بتائیں تو میں اس کو بتاؤں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ففتھ پارا میں دیکھ لیں, ففتھ پارا کے سٹارٹ میں سب سے پہلا ورڈ جو آ رہا ہے والمحصنات, ٹھیک ہے. اگر اس کو کھڑی زبر ہے اس کو کریں گے تو وہی آئے گا. پھر دیکھیں آگے آ رہا ہے النسائی, ہاں جی میں نے جو ابھی بتایا ہے میں نے ابھی جو بتایا ہے امہاتو, ٹھیک ہے. امہاتو جو آیت نمبر 23 میں دیکھیں امہاتکم وبناتو واخواتکم ہے وبنات الاخی, لیکن یہاں پہ کھڑی زبر آ رہی ہے لیکن اس کو ہمیں جیسے ابھی کیا ہے کہ بعض دفعہ الف کی بجائے کھلی زبر جو ہوگی تا کے ساتھ تو وہ جمع مون اس کو ظاہر کرے گی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو آ رہا ہے امہاتکم وبناتکم اخوات, اگر کم کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں اس کو آگے دیکھ, اسی کی آیت میں ہے وبناتو, ٹھیک ہے. وبنات اس کی ایگزامپل ہے, وبنات الاختی ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے وہ امہاتو نسائکم, ٹھیک ہے. یہ آ گیا. اب آیت نمبر جو ہے سورہ النساء پارا جو 5 ہے سٹارٹ ہو رہا ہے شروع میں, سب سے پہلا ورڈ آ رہا ہے والمحصناتو. جی نہیں گت ابھی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. محصناتو یہ بھی اسی میں آ گئے, جمع میں آ جائے گا. پھر یہاں پہ دیکھیں اس کا اگلا ورڈ ہے النسائی. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ سے پہلے الف مد آ رہا ہے, یہ واحد مونس کی تھی کہ یہاں پہ بعض وقت کچھ ایسے ہوں گے بے دعا سفرائے, لیکن یہاں پہ یہ جمع مونس کی, واحد مونس تو نہیں ہے. ہاں جی میں یہ اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں نا, شاباش, یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے یہاں پہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے لیکن یہ اسم ہے, لیکن یہ جمع کو شو کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. النساء من النساء عورتوں میں سے, لیکن ہے تو مونس ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جمع میں آ رہا ہے. لیکن یہ اصل میں انہوں نے جو بتایا وہ اسم اس کے آخر میں تھی, الف حمزہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ المؤمنات یہ آیت نمبر جو ہے 24 میں ہے, 5 میں سوری. المحصنات المؤمنات, ٹھیک ہے, یہاں پہ زیادہ اسی کی ایگزامپلز آ رہی ہیں. پھر اسی طرح اسی آیت کے آگے ہے محصنات مصافحات متخذات. اب یہاں پہ سب کے کھڑی زبر آ رہی, یہاں کی آپ کو اس کی ایگزامپل زیادہ مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں مجھے کسی کو ملی ہے گول تا کی کسی کو ایگزامپل ملی ہے تو مجھے بتائیں کہاں ہے. آیت نمبر اسی میں 24 میں آ رہا ہے اجورہن فریدتن, ٹھیک ہے, فریدتن. آیت نمبر 24 النساء میں فآتوہن اجورہن فریدتن, جی فحشتین, جی بالکل وہ بھی آ جائے گا صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ سب کی دیکھیں کیونکہ ہم نے چار چیزیں کی ہیں نا, فور چیزیں کی ہیں نا, تو اس میں سے یہ بھی ہوگی, دو ہو گیا تین, اور تیسری ابھی ایک اور رہتی ہے, وہ کیا تھا جی. اب کبرا حسنا یہ تھوڑی سی میرے میں کم ایگزامپل ہے, وہ کسی جگہ پہ دیکھا جی. آیت نمبر 36 سورہ النساء, مصافی حتیم, حتیم آئے گا مصافی حتیم, یہ کون سا آیت نمبر 25 میں آپ بتا رہے ہو, ٹھیک ہے. محصناتین, ٹھیک ہے, مصافی حاتین, جی جی بالکل یہ وہی ہے مصافی حاتین, ٹھیک ہے صحیح. یہ آپ کو بتایا ہے متخذاتین ہے, یہ ساری اسی میں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ کرنا ہے میرے حال میں, یہ جو ہم نے چار علامتیں دیکھی ہیں نا, آپ کوشش کریں ان سب کی تین تین یا کم از کم ایچ کی اگر 5 کر سکتے ہیں ایگزامپلس, یہ جو چاروں ہم نے پڑھی ہے نا مونس کی, اگر یہ قرآن سے آپ لوگ ڈھونڈ دیں گے نا اسے آپ کو سمجھ آ جائے گی. گول تا کی, پھر یا سے پہلے کھڑی زبر, حمزہ سے پہلے الف کے اوپر مد ہے, اور الف تا, ان کی آپ نے 5 5 لے سکتے جی جی یہ اتنا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جیسے آیت نمبر 36 ہے سورہ نساء کی، ول آ رہا ہے ول یتاما، وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں آپ کو آئے گی، جیسے کبرا ہے، یتاما ہے، قربا ہے، اور بھی کافی ساری آپ کو اگزامپل، حسنا ہے، الحسنا اسی میں آ رہا ہے، اولا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گی. تو السماء ہے، یہ ریا دکھاوا لوگوں کا، یہ والی ساری چیزیں آج کے لیسن سے بھی کافی ہیں. ایک اور بھی ہے جی، میرج یا سے پہلے کھڑی زبر، وہ بھی آپ مینشن کریں یہاں پہ. یہ چاروں علامتوں کی آپ اگزامپل ڈھونڈیے گا، کیونکہ یہ آوشیکتا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو سمجھ آئے اس میں، تو تھوڑی سی اگزامپلس ڈھونڈیں پلیز. اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں، جو اگر آپ نے اگزامپلس ڈھونڈی ہوگی، آیت کا حوالہ لکھیں پاس رکھیں تو مجھے اس میں بتائیے گا، تو اس کو ہم کلاس میں نیکسٹ منڈے کو ڈسکس کریں گے. لیکن لازم پلیز ڈھونڈیے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں، تو اسی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے، چلے ایک منٹ کے اندر اندر اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ ہے تو فوراً پوچھ لیں، ورنہ پھر میں آپ کو بریک دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، یہ مشکل نہیں ہے، اگزامپلس ڈھونڈیں گے، آسان ہے، تو اسے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ کیسے آ رہا ہے. گول تا تنوین بائے ہوتی ہے جی، زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ، دو زیر دو زبر دو پیش. ٹھیک ہے، گولتا. لیکن انہوں نے یہ دیکھیں آخر میں ایک اور چیز بھی دیا ہوا ہے نا، یہ ورس کے اندر بھی آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں نا. جیسے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ کبھی مذکر اسما یا جمع کے آخر میں بھی تا ہوتی ہے. جمع کے آخر میں کون سی، جیسے میں نے ابھی بتایا نا، من النسائی، اب جمع ہے نا النسائی، تو اسی طرح السمائی جمع کا ہے. ٹھیک ہے، اشیائی، ابائی، ابنائی، رحمائی، جو آیت نمبر جو ہے صرف سوری النساء جو پارا نمبر 4 کی آخری جو آیت ہے، اس کے اندر بھی جو اس طرح کی اگزامپلز آئی تھی وہ ساری جمع میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری غصے میں آ جائیں گی. تو ان شاء اللہ یہ تھوڑا سا اور ہم نیکسٹ کلاس میں ان شاء اللہ اس کی اگزامپلز اگر آپ لوگ کائنڈلی ڈھونڈیں گے، سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ان شاء اللہ ہم نیکسٹ پھر جو ہے پیج نمبر 25 سے نیکسٹ لیسن کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے، تو لازمن بات پھر ایک دفعہ کہہ دیتی ہوں کہ لازمن پلیز یہ تھوڑا سا ہوم ورک کیجیے گا، اتنا زیادہ زیادہ تر 10 منٹ بھی آپ لوگ دے لینا، یہ 3 دن کے لیسن سے دیکھ لیں پورے قرآن سے، تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ کا ہی اپنا فائدہ ہے. اتنا دیکھیں میں اتنا بہت سلو اور آرام سے بار بار رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ لائیو کلاس نہیں لے رہے، تو اس لیے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی بریک ہے، اس کو انجوائے کریں، ان شاء اللہ بریک کے بعد آپ کی کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینا نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے ہو رشتہ رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، میرے کرتے ہیں
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کا ٹیکسٹ میرے پاس سلو آ رہا تھا تو میں سوچی تھی شاید میری آواز صحیح نہیں جا رہی. اور الحمدللہ آج ہم نے سورہ المومنون ختم کی اور اتنی خوبصورت سورہ, بہت سارے لیسن اپنے اندر لیے ہوئے, اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ. الحمدللہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں. اور سورہ المومنون کے ساتھ اب اگلی سورہ جو کل شروع ہونی ہے سورہ نور, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. اور پوری کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خیر کا پیغام پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس وقت ہم تجوید سیشن کی طرف آتے ہیں. ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 175 آیت نمبر 91 سے 118 تک. سسٹر تحریم کے ساتھ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح اپنے قرآن اور قلم کو ریڈی رکھیں اور ساتھ ساتھ ریڈ ضرور کرنا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کتاب و دعا کا سیشن ہوگا, اس کے پھر ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لسن 175 آيت نمبر 91 to 118 سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله
ما اتخذ الله
من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض
من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى
سبحان الله عما يصفون
سبحان الله عما يصفون
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
عالم الغيب والشهادة
قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة
ادفع بالتي هي أحسن السيئة
نحن أعلم بما يصفون
نحن أعلم بما
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون
وأعوذ بك رب أن
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
حتى
صالحا فيما تركت كلا
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا
إنها كلمة هو قائلها إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون كن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
فريق من عبادي يقولون ربنا
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري
وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين
قالوا لبثنا
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
وأنكم إلينا لا ترجعون
وأنكم إلينا لا
فتعالى الله الملك الحق
فتعالى الله الملك الحق
لا إله إلا هو رب العرش الكريم
لا إله إلا هو رب العرش الكريم
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون
إنه لا يفلح الكافرون
و وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
جی یہاں پر ہمارا لیسن پورا ہوا اور سورۃ المومنون بھی ختم ہوئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واسو جزا سسٹر تحریم. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارے پاس کتاب الدعا کا ٹائم ہے اور اس میں ہم پیج نمبر 89 مسئلہ نمبر 126 سے شروع کرتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے نوٹس بکس کو کھول لیجیے اور اگر آپ کے پاس بک بھی ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیجیے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
سجدے کی دعاؤں کو دیکھیں تو سجدے کی دعاؤں میں اکثر تو ہم رکوع کی دعاؤں میں کر چکے ہیں، لیکن کچھ دعائیں فرق ہیں وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی کم از کم تین بار پڑھنا چاہیے. اس کے لیے حکم ہے کہ تین دفعہ اس کو پڑھا جائے گا. اس کے بعد اگر ہم اسی بک میں سے سجدے کی دعاؤں کو دیکھیں تو سجدے کی دعاؤں میں اکثر تو ہم رکوع کی دعاؤں میں کر چکے ہیں، لیکن کچھ دعائیں فرق ہیں وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی کم از کم تین بار پڑھنا چاہیے. اس کے لیے حکم ہے کہ تین دفعہ اس کو پڑھا جائے گا. آپ دیکھیں یہ رکوع کی دعاؤں میں کر چکے ہیں کہ وہاں سبحان ربی العظیم تھا، یہاں اعلی. اعلی یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ بندے کا سر زمین پہ ہوتا ہے، تو بندہ اس وقت کہتا ہے کہ میں تو زمین کے اندر جلا جاؤں، میں تو اتنا حقیر اور عاجز ہوں اور میرا رب اعلی، مجھے بڑا بننے کا کوئی حق اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری دعا بھی ہم نے رکوع کی دعا میں کی ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کے بعد تیسری دعا جو ادھر ہے وہ بھی ہم نے کی ہے لیکن دہراتے ہیں، سبحون قدوس رب الملائکتی والروح. بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی جو دعا ہے یہ ہم نے نہیں کی، یہ نئی دعا ہے، اس کو دہرائیے گا ساتھ. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا، میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے. برکت والا ہے اللہ جو تمام بنانے والوں سے اچھا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. اس سے ملتی جلتی دعا سجدہ تلاوت میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے. اگر آپ دیکھیں تو نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر 771 ہے. صلاۃ المسافرین باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعا ہی باللیل. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں سنتے نا. وجہ کیا کہ ہم نے کبھی ان کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں. تو اس کو یاد کریں. خاص طور پہ اس میں جو لفظ ہے نا کہ اللہم لک سجدت، اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، ایسے لگتا ہے کہ مخلوق کی نفی ہے کہ اللہ میں صرف تیرے آگے جھکتی ہوں. وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لائی، اور ولک اسلمت، میں نے تیرے آگے اپنا آپ سونپ دیا. میں نہیں کسی کا بندہ بنتی، میں نہیں کسی اور کے آگے جھکتی، میں تیرے آگے جھکتی ہوں. سجدہ وجہی ہے، میرے چہرے نے تجھے سجدہ کیا. کیا مطلب؟ کہ میرا چہرہ تیرے حکموں کے مطابق ہے. میرے چہرے پہ کوئی تیری نافرمانی کی چیز نہیں ہوگی. میں اپنے چہرے میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ جس سے تو ناراض ہو جائے. للذی خلقہ، اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا. کیونکہ جو پیدا کرتا ہے، جو بناتا ہے، وہ حق رکھتا ہے نا کہ اس کو چیز کو اسی کے حکم پہ رکھا جائے. وصوّرہ، اور اس نے اس کو سجایا، سنوارا، کیسی پیاری صورتیں بنا دی. وشک سمعہ وبصرہ، یہ تو بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے. شک کیا، شک کرنا کہتے ہیں نا، شگاف، کاٹنا، ایک سیدھا چیرا لگانا، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا چیرا لگانا، وہ لفظ ہوتا ہے شک. ایسے چیرا کس کو؟ سمع، کانوں کو دیکھے کیا ہے. اگر سیدھے بالکل فلیٹ کلر کے فلپ ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی کے سیدھے کھڑے ہوئے کان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا کہ ہمارے ادھر کان آنکھوں کے بیچ میں بھی کٹ ہیں. آنکھ بند کریں تو کیف نہیں نظر آئے گا. یہ کٹ اگر نہ ہوتا تو پوری اندر آنکھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہ دکھتا. یہ اللہ کی شان ہے کہ آنکھوں کے کٹ لگائے. خاص طور پہ آپ یہ چیزیں ایک نیو بورن بیبی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے کہ واہ کیسے اللہ کی ذات کرتے. ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹھے کہ آنکھوں کے اب کٹ لگانے، اب کانوں کو لگانا ہے، اب اس کا منہ بنانا ہے، اب اس کا دہن بنانا ہے. تو جس ذات نے ہمیں اتنے پیار سے بنایا، سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تجھے تخلیق کیا، تجھے ہموار کیا، تجھے بالکل برابر کیا، نک سک سے بنا دیا، کیا تو اس کو بولتا ہے؟ وتبارک اللہ احسن الخالقین، اتنا پیارا بنانے والا، تو کیا میں اس کے آگے نہ جھکوں؟ تو اس شعور کے ساتھ اس دعا کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. دہرائیے گا میرے ساتھ، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصوره وشک سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ریفرنس الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، تو دونوں میں کوئی بھی بڑھ سکے. دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات، کہ جس چیز کا حوالہ مل جائے گا نا، وہ ہم کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے جی کہ اچھا جی، نماز کی دعاؤں میں تو یہ نہیں ہوتی، یا کوئی اور دعا ہے تو ہم وہ کیوں نہ پھر پڑھیں. ریفرنس ہے تو پڑھ لیں، اور اس یقین سے پڑھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو خود سے کوئی کہہ دے کہ یہ کر لو وہ کر لو، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. چلیے کچھ اور دعائیں دیکھیں گے سجدوں کے بیچ میں، اور ان دعاؤں سے یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں گی. کیونکہ جب ہم ہر روز ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری عادت بن جاتی ہے، اور عبادت جب عادت بن جائے تو اس کے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے، ایک دعا کبھی ایک نماز میں پڑھیں گے، کبھی دوسری میں. اور جیسا کہ پیچھے بات ہوئی کہ جیسا گناہ ہو، جیسے حالات ہوں، کبھی نعمت دیکھے تو نعمت علی دعا پڑھ لیں، شکرانے والی، جب گناہ یاد آئے تو استغفار والی پڑھ لیں. یہ جو دعا نمبر 46، یہ تو حقیقت میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گناہوں میں چور شخص اپنے گناہوں کی شدت کے بوجھ سے دبا ہوا اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی شعور اور بڑے ہی، جس کو کہنا چاہیے کہ کرب کے ساتھ کہتا ہے، اللہم اغفر لی. سب مانگیے، جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہے اس کے اندر سے چیخوں کی طرح یہ آواز آنی چاہیے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي
اللهم اغفر لي ذنبي
كله دقه وجله
كله دقه وجله
وأوله وآخره
وأوله وآخره
وعلانيته وسره
وعلانيته وسره
اے اللہ مجھے میرے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے. دیکھیے گا کہ پوری دعا میں صرف گناہوں کی معافی ہے کہ اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اور غفر اغفر مغفر اس میں ڈھانپنے کا معنی آتا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ لے, پردہ ڈال دے. دیکھیے کوئی انسان جب بہت ایسے کیجول موڈ میں بیٹھا ہو, بالکل اپنے گھر کی چیزیں کھول کے نکال کے, اور جس کو کہیں کہ صفائی کے موڈ میں بیٹھا ہو, اتنے میں اچانک بیل بجے اور کوئی اس کے گھر آ جائے, تو سب سے پہلا کام کوئی کیا کرے گا, ان کے اوپر چادر ڈال دو, اس چیز کو چھپا دو. ہم جو چیز دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے اس کو چھپاتے. یہی حکم تو ہمارے سر کے کپڑوں کا ہے نا, ہماری چادروں کا, ہمارے لباس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ جسم جس پہ کئی عیب ہیں اس کو چھپا لو. تو جب انسان اپنے گناہوں کے پٹارے کھول کے بیٹھا ہو تو اس کو قیامت کے دن کی سختی یاد آئے تو وہ تڑپ کے کہتا ہے کہ اللہ اس کو چھپا لے. بس اب چھپا لینا, کس کو؟ ذنبی, میرے گناہ. ذنب کا لفظ ذا نون با سے, اس کی جمع ذنوب ہوتی ہے. ذنب, ذنوب چھوٹے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں, ملے جلے, کوئی خطائیں, کوئی آنکھوں کی خطائیں, کوئی کانوں کی, کوئی کچھ کوئی کچھ, کوئی بہت بڑا گناہ, کوئی چھوٹا گناہ. بالکل ایک گٹھڑ کو سوچئے کہ جس میں ہر قسم کی لکڑی ہے. دیکھا ہو و جلا ہو, پہلے پچھلے اور اگلے, یعنی ذنبی گناہ کلہ ہو سارے, دقہ ہو چھوٹے, وجلہ ہو اور بڑے, چھوٹے بڑے, اول ہو پچھلی زندگی میں کیے ہوئے, واخر ہو اور بعد والی زندگی. یہ اگلی اور پچھلی کون سی ہے؟ اگلی تو بھی ہم نے کہانی ہے ہماری, نہیں, اس سے مراد ہے کہ جو میں نے ماضی بعید میں کیے بہت چھوٹے ہوتے ہوئے کیے, اور جو آج کل میں ہو رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم گناہ پروف ہو جاتے ہیں, گناہ پھر بھی بہت سارے رہتے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو تڑپا کر دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تم میرے اگلے پچھلے سارے حساب صاف کر دے. الانیت ہو وسر رہو, یہ الانیہ کیا ہے؟ جو لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے دکھاتے تھے, بلکہ دعوت دیتی تھی, آؤ ادھر, آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ شو ہے, آج اس کے ٹکٹ خریدو, آج فلاں آ رہا ہے, فلاں جا رہا ہے, میں یہ کر رہی ہوں, میرا جسم دیکھو, دیکھو میری کیٹ واک دیکھو, ذرا دیکھو میں کیسے بجلی بن کے گرتی ہوں, کیسے محفلوں میں جاتی تھی, ایسے لگتا تھا کہ شاید ساری دنیا کو بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے. الانیہ, جس میں انسان کو شرم بھی نہ آئے, کلیئر مینیفیسٹ اوپن سنس. اور سر رہو, یہ چھپے ہوئے گناہ, بیڈ رومز کے گناہ, ڈرائنگ رومز کے گناہ, اندر کے گناہ, ٹیلی فون کالز کی ادھر کیے ہوئے گناہ, باتھ روموں میں چھپ کے کیے ہوئے گناہ. ہر انسان دیکھے تو دن رات وہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث پاتا ہے. انسان تڑپ کے مانگتا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان نماز میں پرائم ٹائم پہ ہے, وہ کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ. سب سے کٹ گیا, آپ کھڑے ہیں نا, آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے. جب قیام میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بالکل سامنے دیکھنا پڑتا ہے سجدے کی جگہ پہ. بعض دفعہ مسلح کے رنگوں میں الجھ جاتا ہے, کبھی کارپیٹ کے ڈیزائن میں الجھ جاتا ہے, کچھ نہیں تو لاشعوری طور پر آنکھوں کے ارد گرد کوئی چیز پڑی بھی ہے تو اس کی کچھ حلق سین میں رہتی ہے. پھر رکوع میں جاتا ہے تو اپنے پاؤں دکھتے ہیں, پھر انسان کو بعض دفعہ اپنے پانچے دکھنے لگ جاتے ہیں, کبھی ناخن دکھنے لگ جاتے ہیں, کبھی پاؤں دکھنے لگ جاتے ہیں, جماعت سے پڑھے ہو تو دوسروں کے دیکھنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا, یہ وہ کیفیت ہے کہ کوئی نہیں تیرے سوا. صرف اس وقت انسان کو اپنے گناہ اور رب یاد آتا ہے. آج بھی نیچے جھکنا, یہی پہلا وہ حکم تھا جو انسانیت کو دنیا میں آنے کے بعد سنوایا گیا کہ کیا کرو. اس چلیا دما فسجد اللہ ابلیس, کائنات کو, مخلوق کو جھکنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے, تاکہ انسان کو رب کے آگے جھکنا ہے. اس وقت جو مانگ سکے مانگا کریں, بالکل امیجینیشن میں لایا کریں. جب آپ سجدے میں ہوں تو ایسے کریں کہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کے پاؤں پڑ گئے. انسانوں میں بھی جب کسی سے بہت ہی بات منوانے کو دل چاہے نا تو لوگ کہتے ہیں میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں, فلاں کی پگڑی اس کے پاؤں میں, ماں کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں. یہ لاج دینے کے لیے ہوتی ہیں نا چیزیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کے لیے بل بلاتا ہے کہ اللہ اب تو میں اپنے ناک کی لکیریں بھی رگڑنے کو تیار ہوں, بس تو مجھے بخش دے. کیا ہماری نماز ایسی ہوتی؟ ہمیں تو ہر بھولی بسری بات یاد آتی. یہ سجدہ کیا ہے؟ ناک کی لکیریں نکلوانا, کہ جو ناک تمہیں بڑی پیاری ہے نا, جس عزت کی وجہ سے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو, لگاؤ اس سے لکیریں زمین پر. تڑپ کر انسان مانگتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ. اور اب دیکھیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے, 483 نمبر کی, باب الصلاۃ ہے, باب ما یقول فی رکوع وسجود. ہماری نماز کی دعا میں یہ دعا ہوتی ہے؟ اردو کی چھپی ہوئی دعا میں نہیں ہوتی نا. اب اگر آپ یہ دعا پڑھیں کسی کو بتائیں, کہیں گے جی ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں, یہ بتا دی تمہیں شاید وہابی بنا رہے. وہابی نہیں بنا رہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اب آپ کہیں کہ اچھا ایسی ہی کوئی دعا ہمیں بھی کسی اور کتاب میں مل جائے, ملی جلتے لفظوں کی, تو کیا وہ پڑھ؟ نیچے حوالہ دیکھ لیں بس. اگر کہہ دیں بزرگوں نے کہا ہے, فلاں نے کہا, تو پھر اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو ہمارا حوالہ الحمدللہ, جو بھی چیز آپ سیکھیں گے قرآن اور سنت, تو اس کو جٹلانا, اصل میں حدیث کو جٹلانا. اور آپ دیکھیں اس میں ہے کیا, سراسر اپنے گناہوں کی معافی. بعض لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو شک میں ڈال کر پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو وہ نماز سکھا رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سیکھی تھی. تو اب دیکھیے آپ نہ مانگے اپنے گناہوں کی معافی. آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ فرض ہے آپ یہ ساری دعائیں مانگے. نہ مانگے, آپ جو مانگ رہے تھے سبحان ربی اللہ عظمی نبی عظمی نبی اللہ, مانگتے رہیے, آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ تو رنگ ڈالنے والی بات ہے نا, کھانا تو ہم روز ایک نہیں کھاتے, تو دعائیں ہم روز ایک مانگیں گے تو کیسے خوشی ہوگا. تب یہ سارے شعور کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں حقیقت میں اپنے گناہ آپ کو یاد ہے, اس دعا کو مانگتے ہیں مل کے. تین دفعہ پڑھیں گے میرے ساتھ ساتھ, آپ بھی دہرائیے گا. اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وهو له واخره وعلانيته وسره. پڑھتے ہوئے سوچیں, کبھی اپنے قرآن پڑھنے سے پہلے کے گناہ سوچیں, پھر ایک دفعہ کبھی پڑھیں تو کالج لائف کے گناہ سوچیں, پھر سوچیں تو سکول لائف کے سوچئے, کزن لائف کے سوچئے, کسی شادی کو سوچ لیجیے, اس موقع پہ جو گناہ کیے وہ معاف کر دیں. اس طرح اپنے آپ کو ہمیشہ مختلف حالات میں لے جایا کریں, پھر آپ فیل کریں گے کہ آپ کا گیل کم ہوگا. تو یقین کیجئے آپ شعور سے گناہوں کی معافی ہر اوکیژن کو سوچ کے مانگ لینا, تو ایسے لگے گا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, میں نے غفرت لک, میں نے معاف کر دیا. پھر پڑھتے ہیں اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وهو له واخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. اگلی دعا کریں, چھوٹی چھوٹی دعائیں میرا خیال ہے کہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں. ایک اور دعا بہت ہی خوبصورت, بہت ہی زیادہ خوبصورت, الفاظ تھوڑے سے نئے لگیں گے آپ کو, مشکل لگیں گے, لیکن انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو آسان ہوگا. پہلے میرے ساتھ دہرائیے گا, اللہم انی اعوذ برضاک, اعوذ برضاک, اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک
لا أحصي ثناءً عليك
أنت كما أثنيت
أنت كما أثنيت
على نفسك
على نفسك
اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے کتنے خوبصورت لفظ ہے اللہم تم سمجھتے ہیں اصل میں اللہ کو ساتھ ہمہ کے ساتھ ملایا گیا نا تو اللہ ہمہ انی بے شک میں اعوذ پناہ میں آتا ہوں بیری دعا کا تیری رضا کی یعنی میں تیری رضا کے پیچھے چھپ جاتا ہوں کس چیز سے من سخطک تیرے غصے سے ایسے نہیں لگتا جیسے باپ مارنے لگے تو بچہ ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ اللہ جب تیرا غصہ تیرا سخت سخت ہے نا سخت اصل میں سخت کیا ہوتا ہے غصے کا ایک درجہ ہوتا ہے جس میں خون کھولنے لگتا ہے ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے جوش کہ اللہ میرے گناہ جب تجھے غصہ دلاتے ہیں تو اس وقت میں تیری رضا کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہوں وبی معافاتک اور تیری معافی کے پیچھے چھپتا ہوں یہاں جو لفظ ہے نا بی معافاتک یہ ذرا سا مشکل لگ رہا ہے تو اس میں لفظ کیا چھپا ہوا ہے بولا دیکھیے معافی عین فا و اس کا روٹ ہے معافی تیری معافی کے پیچھے چھپتا ہوں یہ میں بڑا ٹھیٹ ترجمہ کر رہی ہوں کس چیز سے من عقوبتک تیری عقوبت سے عقوبت کس کو کہتے ہیں سزا کو عین قاف با عقبہ کہتے ہیں پیچھے کو وہ پیچھے آیا عاقب پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں عقبی ایڑیوں کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پاؤں کے پچھلی طرف ہوتی ہیں تو عاقب یا اللہ تعالیٰ کا نام ان اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ کا جو نام عقاب ہے نا وہی ہے ادھر اس کی صفت ہے یہ عقاب کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ سزا کے پیچھے آتا ہے جیسا کرنا ویسا بھرنا جیسے پولیس پیچھے بھاگتی ہے نا ٹن 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 کرتی ہوئی گاڑیوں میں مجرم کو پکڑتے ہوئے اس وقت مجھے یہ نام یاد آتا ہے کہ اللہ بھی اس طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے بغیر کسی نسبت کے یعنی ہم گناہ کر کے جائیں گے کہاں اللہ ہمیں پکڑ لے گا اور آپ دیکھیں مجرم کتنے ہوشیار کیوں نہ ہو لیکن پولیس اس کو پھر پکڑ ہی لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عقوبت کیا ہے کہ بندہ گناہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے اللہ اس کو پیچھے سے جا کے پکڑ لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری معافی کے پیچھے چھپتا ہوں تیری سزا سے واعوذ بک من کا اس کو ہائی لائٹ کریں اتنا خوبصورت لفظ ہے نا اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتی ہوں یہ تو ایسے جیسے باپ مارنے لگے تو بچہ باپ کے گلے لگ جائے نہیں اللہ میں تو تیری پناہ میں تجھ سے ہی آتی ہوں یعنی مجھے تجھ سے تو ہی بجائے گا لا احصی ثناءً علیک میں نہیں احصا کر سکتی تیری تعریفوں کا احصا کس کو کہتے ہیں گننے کو گن کر اس کو یاد رکھنا ہا سواد یا کنکریاں اٹھانے کو کہتے ہیں تو احصی میں کس چیز کی ثناءً تیری ثنا سنا کا جو لفظ ہے نا یہ دہرانے کے لیے آتا ہے تسنیہ کا لفظ اسی سے سنیون کہتے ہیں دوہرا کرنے کو تو سنا کیا ہوتی ہے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا آپ دیکھیں تسبیح اگر پڑھتے ہیں آپ کبھی تو پھر جہاں سے چلتے ہیں وہیں آ جاتے ہیں دوہرا دوہرا کے انہیں دانوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں انگلیوں پہ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہی لفظ ہے میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا ہاں مگر اللہ علیہ کا انت کمس نہیں ٹالا نفسی جتنی تو خود اپنی تعریف کرتا ہے نا میں اس طرح تیری کر دیتا ہوں میں نہیں کر سکتا جیسی تو خود کرتا ہے اللہ نے کہا اپنی تعریفیں کی سبح للہ ما فی السماواتی کہیں اللہ نے کہا یسبح ما فی السماواتی کبھی کہا وا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کبھی کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تو اللہ نے قرآن میں بارہا اپنی تعریفیں کی ہیں اور وہ خود کہتا ہے کہ تم درختوں کی لکڑیوں کو جمع کر کر قلم بنا لو سمندروں کا پانی اس کو سیاہی بنا لو اور اللہ کی تعریفیں لکھنے چاہو تو نہیں لکھ سکتے تو یہ ہے وہ دعا کہ جو کبھی ہم نے مانگی ہی نہیں ہے نا افسوس کی بات دہرائیے گا شعور کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تو یہ تھی سجدے کی دعائیں جو مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں. چلیے یہاں پہ رکیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اذان اور نماز سے متعلق دعائیں آج ہم اس میں کریں گے. تشہد کی دعائیں، پہلے تشہد کی دعا یہ ہے. پہلا تشہد کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو لفظ غور سے سنیے، تشہد. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ تشہد. بعض کو کہنا بھی نہیں آتا. تشہد بولیے.
تشہد
یہ کون سا ہوتا ہے؟ چار رکعت پڑھنے ہیں دو رکعت کے بعد کا بیٹھنا، تین رکعت پڑھے تو بھی دو رکعت کے بعد کا بیٹھنا، اور یہ چار اور تین رکعت ہی میں ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی تشہد ہوتا ہے. تو پہلا تشہد دوسرے سے فرق ہوتا ہے. یہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ حدیث آپ میرے ساتھ دہرائیں گے جو بھی ہمارے سامنے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، اب یہاں سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اذا صلى احدكم فليقل، یعنی یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اب جو نماز میں ہم نے پڑھنا ہے، یعنی پہلے تشہد میں جو دعا پڑھنی ہے وہ بریکٹ سے شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیں ساتھ تو کر سکتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک دعا کے الفاظ تھے. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اب اللہ کے نبی کے الفاظ حدیث کے کنٹینیو ہوتے ہیں. ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی آپ نے اپنی توجہ ہماری طرف فرمائی، وجہ سے ہے یہ لفظ، یعنی اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو کہو. کیا کہو؟ اس دعا کا ترجمہ، تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. اے نبی، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہہ کے پھر کہا، پھر آدمی اپنے لیے جو دعا پسند کرے وہ مانگے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے، یہ ہے وہ التحیات للہ جس کو عموماً ہمیشہ نہیں لیکن عام طور پہ جو میرے کانوں نے سنا وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ، التحیات پڑھ رہے ہیں. التحیات کا پورا لفظ بھی کوئی ٹھیک نہیں پڑتا، حالانکہ آپ کو پتا کہ یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے. التحیات جو ہے نا، تحیات ان کی جمع. آپ لوگ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں یہ پڑھ چکے ہیں، اگر نہیں پڑھی آپ کی کلاس تک تو پھر آپ پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ تعالی، کہ جس میں کہ اذا حییتم فتحیوا بأحسن منها او ردوها. یاد ہے آپ کو؟ یہ وہی لفظ ہے. تحیہ کہتے ہیں ملاقات کے وقت جب کسی سے انسان سلام کرتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا جانے سے پہلے کا سلام، اور ایک وہ سلام ہوتا ہے جو ہم کسی کو ملتے ہوئے کرتے ہیں اور ایک جاتے ہوئے کرتے ہیں. تو التحیات میں انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادات آپ کے لیے. ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے کہے ہوئے الفاظ کو خود دہرائیں. نماز میں تو آپ نے عربی میں ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر اس وقت آپ ذرا خود سے کہیے کہ میں اللہ سے کہتی ہوں التحیات للہ، اے اللہ میری زبان چلے گی تو تیرے راستوں میں چلے گی، میرا قول تیرے قول، میں بلاؤں گی تو تیری طرف بلاؤں گی، میری زبان پہ گن ہوں گے تو تیرے ہوں گے، تعریفیں ہوں گی تو تیرے دین کی ہوں گی، میرا جسم جھکے گا تو تیرے آگے جھکے گا، میرا جسم تھکے گا تو تیرے آگے تھکے گا، میرا جسم بھوکا رہے گا تو تیرے راستوں میں رہے گا، میرا جسم کٹ بھی جائے گا تو تیرے راستوں میں کٹے گا، اور اے اللہ میرا مال لگے گا تو تیرے راستوں میں لگے گا، میں اپنے مال کو چھپا چھپا کے نہیں رکھوں گی تجھ سے، میں اپنی ذات پہ بھی لگاؤں گی علم کو حاصل کرنے کے لیے، میں جہاد کے راستے میں بھی لگاؤں گی، اور اس مال کو میں تیرے راستے میں پانی کی طرح بہا دوں گی. کیا یہ فیلنگ ہوتی ہے یہ التحیات پڑھتے ہوئے؟ کون سی وہ آخری نماز تھی جس میں ہم نے یہ لفظ کہا کہ التحیات للہ، اور ساتھ ہی دل میں عبادت کی یہ چاروں قسمیں آ گئیں، قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے لیے. کتنی بے روح لاشیں ہیں ہماری نمازیں، آج ہماری نمازوں میں روح نہیں رہی، آج ہماری نمازوں میں اثر نہیں رہا. ورنہ یقین کریں کہ ہم نماز پڑھ کے گناہ نہ کریں، نماز پڑھ کے زنا اور سود اور جو گندے کام ہیں ان میں نہ پڑھیں. آج دو کھاتے کھولے میں، ایک نماز کا کھاتا اور ایک اپنے نفس کا کھاتا. کہتے کیا ہوا، نماز تو ممی پڑھ لیتی ہوں نا اور کیا کروں، فلاں ہیں جی وہ جو بھی کریں کریں، کوئی بات نہیں، حاجی نمازی تو وہ ہیں. ہاں جی یہ ایک نماز ہے، وہ بزنس ہے. لیکن جب بندہ دل سے کہتا ہے نا التحیات للہ، تو پھر اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں رہتا، پھر والصلاوات اور سلامتیاں ہیں اللہ کے نبی پر اور اس کی رحمتیں اور برکتیں. اللہ کے نبی پر جب بندہ سلام بھیجتا ہے نا، تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نہ بنائے. آج درود و سلام کے نام پہ جھگڑے بھی بہت ہیں، اور آج اس نام پہ دوسروں کو پرکھا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پر والصلاوات والطیبات کہتے ہوئے کیا حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں جذبے امٹتے ہیں؟ محبت کے موجے ماری جاتی ہیں؟ نہیں ماری جاتی. ہم جب شعور کے ساتھ یہ پڑھیں گے نا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یقیناً ہمارا دل بدلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو، پھر سنتوں کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ہائے یہ کیا مشکل ہے، ہمیں کیوں اس مشکل میں ڈال دیا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے آگے ہم کہتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ صَالِحِينَ، اگر آپ تھوڑا سا لفظ آگے لے کے جائیں تو اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہے. یہ سب کچھ جو پیچھے کہا یہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں آئیے اور سوچئے، دنیا میں ہر وقت گلوب پہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ امیجن کیجئے، ایک ملک میں ہی آپ دیکھیے تو آدھا گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے نا کراچی سے اسلام آباد تک. ناروے میں دیکھ لیجئے بالکل ڈفرنٹ ٹائمز ہے امریکہ کے ٹائم سے. بلکہ ایک آرٹیکل ایک دفعہ بہت پہلے شیئر کیا تھا کہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے میں سورج جیسے جیسے گھوم رہا ہوتا ہے نا، تو دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اس وقت نماز کا وقت ہے. یہاں ظہر ہو گئی ہے ناروے میں، تو سویڈن میں ہونے والی ہے، وہاں سے ہوگی تو ڈنمارک میں ہو جائے گی، وہاں سے ہوگی تو اٹلی میں ہو جائے گی. یوں پانچ منٹ کے ساتھ سورج گھومتی ہے. اور چلیں گیا گزرا دور ہے، لیکن پھر بھی 30-40% مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے گلوب میں ہر وقت کم از کم ایک بندہ ضرور نماز پڑھا ہوتا ہے، اور وہ اس میں یہ دعا کرتا ہے اللہ عباد اللہ الصالحین. کس کو ملی دعا؟ آپ کو ملی اگر آپ صالح بنیں گے. تو نیکی کر کے انسان پوری دنیا کی مخلوقات کی دعائیں لے لیتا ہے، فرشتوں کی اور مچھلیوں کی تو ہم سنتے ہیں نا. یہاں دیکھیے ہر نماز میں دوسرے لوگ ہم پر سلامتیوں کی دعا کر رہے ہیں، شرط کہہ کے صالحین. فائدے کا سبب کہ نہیں، یہ جو دین پہ آنے سے سکون ملتا ہے نا، اطمینان ملتا ہے، یہ اس لیے ملتا ہے. کتنی مخلوقات آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہیں، ساری دنیا سٹریس کی شکار ہو کے مر رہی ہے، لوگوں کو ٹینشن ہی نہیں جان چھوڑ رہا، شوگر ہی نہیں ان کی جان چھوڑ رہا، ان کو مال پیسے کھانے پینے کا غم ہی نہیں چھوڑ رہا، اور اللہ کسی بندے کو بے غم کر دے، کیونکہ اللہ کے اتنے بندے دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ کیوں نہ اس کی سنے. ہم نیکی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا احسان کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، یہاں تو صرف نماز کی بات ہے نا، لا عباد اللہ صالحین، اس کو تھوڑا سا وائڈ لے لیں. آپ سعودی عرب گئے ہیں کبھی؟ نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے کے جائے ایمان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ. امام صاحب جو دعا کرتے ہیں نا عموماً رمضان کی راتوں میں، تہجد میں، ختم القرآن کی دعاؤں میں، یا پھر عام طور پہ، اس میں ایک دعا لازم ہوتی ہے کہ اللہ امت کے اوپر رحم کر دے، امت کے لیے اجتماعی دعائیں، اس جگہ کے مسلمانوں کی، اس جگہ کے، اس کے. اب آپ سوچیے، امام صاحب دعا کرتے ہیں اللہ ساری امت کے مسلمانوں کو بخش دے، مثال ہے. اب اس میں آپ بھی امتی ہیں نا، وہ دعائیں آپ کی طرف آئے گی کہ امام صاحب نے ایک دعا کی ہے کہ یہ ناروے میں رہنے والی اس ایک عورت کو بخش دے، وہ دعا آئے گی، ادھر سے آپ کا کھاتا کھلے گا. اگر آپ صالحین میں سے نا تو امام صاحب کی دعا آپ کو لگے گی، پر اگر آپ زانی، پاپی، شرابی اور جو اللہ کے حدوں کو توڑنے والے ہیں تو وہ دعا روٹ کے چلی جائے گی. امت کی اجتماعی دعاؤں میں سے بندے کا حصہ نکل جاتا ہے نیکیاں چھوڑتے. اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ ایک عجیب سی کلونس نہیں چھا جاتی چہروں پہ، جو ایک نیک انسان کے اور ایک بامر انسان کے چہرے پہ اطمینان اور سکون ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے فن کے رسکیا لوگوں کے چہروں پہ بھی نہیں دکھے گا. اسکرین پہ چمکتی ہوئی تصویریں بالکل اور ہوتی ہیں، ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ اور میں، ہم سب اگر دوسروں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو پھر صالحین بننا، کوشش، ارادہ، نیت، ٹوٹے پھوٹے قدم، ڈگمگاتے ہوئے قدم، لیکن کرنا. اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر الہ کا لفظ آ گیا، کارساز کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، حاکم کوئی نہیں، یہ سب تو ہے. میری زندگی کے فیصلے تیرے، میرا مال تیرا، میرے اوپر تقدیر کا حکم تیرا چلتا، میں تیرے پہ راضی ہوں. ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر کرنا، کسی کو نہیں دیکھنا. میں نے لوگ کچھ بھی کہہ لے، میری نظریں میرے رب پہ لگی. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، پھر اللہ کے نبی کی گواہیاں کہ وہ بندے بھی تھے اور رسول بھی تھے. آپ دیکھیے کہ اس شعور کے ساتھ اگر آپ التحیات پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی نماز زندہ ہوگی. پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، ہم اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل انجوائے نہیں کر سکتے. تو آپ کو اور مجھے ہر اگلی نماز میں ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے تشہد، وہ جو پہلا تشہد ہوتا ہے جس کے بعد انسان پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نماز کے طریقے میں ہم پڑھیں گے. لیکن یاد رکھیے، یہاں ایک سائڈ پہ بات آ گئی ہے، حالانکہ ہم اس کو بک کو دعاؤں کی صورت میں کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ آپ انشاءاللہ اسی سیریز کی نماز کے مسائل میں تفصیل سے سن بھی سکتے ہیں. لیکن عموماً ہمارے کلچر میں ہوتا کیا کہ التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں نا، ہم عموماً جو پاکستانی انڈیا کلچر کے لوگ ہیں نا، وہ عموماً پہلے تشہد میں التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. حالانکہ جو مستحسن عمل ہے کہ پہلے ہی تشہد میں آپ یہ والی جو تشہد کی دعا ہے اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل وہاں ہوگی. یہ میں نے صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو بتایا، لیکن آپ اس کی ڈیٹیل سن سکتے ہیں. بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے کلچر کی نماز میں، کیونکہ ہم نے اردو ترجموں کی کتابوں سے نماز بھی سیکھی، لیکن جب حدیث کی آیا کتابیں، اور خاص طور پہ وہ عربی میں ٹیکسٹ ہے جو ابھی تک اردو تک نہیں منتقل ہو سکا، تو اس کو ساتھ رکھے. اب آپ کے اچھا پھر پڑھتے تھے تو گناہ تھا؟ نہیں، ایک آپ کو آسان درجے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی آپ درود شریف تک پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد آئیں گے. تو بہرحال شعور کے ساتھ ذرا مانگیے، مل کے اس سارے تشہد کو پڑھیے، اس دعا کو، اور ایک ایک لفظ میں سے آپ کے جذبے جھلکنے چاہیے. سب مل کے پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنی کافی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے.
جزاک اللہ خیر، واسو جزا استاذہ جی، بہت ہی خوبصورت دعائیں بھی اور فہم کا بھی بہت خوبصورت انداز تھا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کبھی اس سوچ کے ساتھ ہم نے پڑھی ہیں یہ دعائیں؟ اگر پڑھتی ہیں تو بالکل بھی یہ سوچ ذہن میں نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے نوازنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے, ہمارے لیے ہدایت کی دعا ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیں نعمت بدل دیتا ہے. اور ہم کتنا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر کے آگے چل پڑتے ہیں. اب دل کرتا ہے یہ ساری دعائیں یاد کریں. جی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں یہ ساری سجدے کی دعائیں بھیج دیتے ہیں. ٹوٹل یہ 13 دعائیں 13, اور ہم نے تو چھوٹی چھوٹی ہیں, جتنی یاد ہو سکے ذوق اور شوق سے کرتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم جتنا قرآن اور حدیث کے حوالے سے پڑھتے جاتے ہیں ہمارے اندر شوق بھی آتا ہے, یا اللہ پھر ہمیں اس میں استقامت بھی دے. اور کتنے لوگ یاد کر رہے ہیں دعاؤں کو؟ ون ٹائپ کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی نماز میں الحمدللہ بارک اللہ ماشاء اللہ. اور جو ہی دعا یاد ہو جائے اس کو ساتھ ہی نماز میں پڑھنا شروع کر دیں. چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے پہلے شروع کریں, جو سب سے چھوٹی دعائیں ان کو پہلے یاد کریں, پھر اس سے آپ کو انکریجمنٹ ملتی چلی جاتی ہے, اور پھر جو لمبی دعا ہوتی ہے پھر اس کو یاد کرنے کا. اور یہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, یہ دعا تو بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں تھوڑی سی مشکل لگے گی شروع میں یاد کرنی, لیکن پھر جب ہم مسلسل پڑھتے رہتے ہیں تو جب تک یاد نہیں ہوتی اس وقت تک یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے بعد اپنے شوق کے لیے ایک دفعہ ان دعاؤں کو خود دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں. ڈیکوریٹنگ صلاح مور الحمدللہ. جی پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیسے نماز میں خشوع و خضوع آتا ہے. جس طرح سورتیں یاد کرتے ہیں تو پھر لمبی قرات بھی ہو جاتی ہے اور رکعت کو بھی ہم لمبا کر لیتے ہیں. ورنہ ہم سوچتے تھے کہ صحابہ اکرام کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیچھے اتنی لمبی لمبا قیام کر لیتے تھے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب قرآن یاد ہوتا ہے, قرآن سمجھ آتا ہے میننگ کے ساتھ, تو پھر ٹائم بالکل بھی پتہ نہیں چلتا. تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم یہ ساری دعائیں یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو باری باری ان کو پڑھتے چلے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کا حسن بھی نظر آتا ہے اور اس میں خشوع و خضوع بھی نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیت سب ہی کرتے ہیں کہ جتنی دعائیں یاد ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے کرنا ہے, اور جو نہیں یاد ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور فوکس ول بی کنسسٹنٹ اف وی انکلوڈ آل مسنون دعاز ڈیورنگ صلاح انشاءاللہ تعالی. تو الحمدللہ آج ہمارا لیسن شروع میں آپ نے تھوڑا سا سنا ریپیٹ تھا, لیکن مجھے پتا تھا, لیکن میں نے صرف اس لیے کہ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے یاد نہ ہوں گی, تو اسی لیے میں نے اس کو شروع میں آپ لوگوں کے لیے چلا دیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان. انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے لیسن کے ساتھ, سورہ نور نئے جذبے کے ساتھ, اور اس کے ساتھ آپ کے گھر میں اگر ٹین ایجرز ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں. اگر اس ٹائم پہ موجود نہیں تو بعد میں ان کے ساتھ یہ تفسیر ضرور شیئر کیجئے گا سورہ نور کی. جی یہ ساری دعائیں اسنون مسلم موجود ہیں, اس میں بھی موجود ہیں یہ دعائیں ساری, تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. تو بہترین طریقہ تفسیر کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ضرور اپنے گھر میں جب بھی کھانے کا وقت ہو, ڈنر پہ اکٹھے ہوتے ہوں یا لنچ پہ, تو سجدے کی دعائیں, میرا سسٹر سجدے کی دعائیں اگر آپ یہاں پیسٹ کر سکتی ہیں تو آخری دعائیں تین جو ہیں وہ پیسٹ کر دیجیے گا, ورنہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ضرور بھیج دیں گے, اور ہو سکا تو ای میل میں بھی آپ کے پاس چلی جائیں گی. تو آج کی کلاس کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, واسن جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.